نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سرزمین مکہ جو شرک کی جھاڑیوں سے بھری ہوئی تھی، اس بنجر زمین پر اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا ننا سا پودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مبارک زبان سے کہتے ہوئے لگایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. یہ ایک آوازہ تھا اللہ کی توحید کا، جس نے اہل کفر اور اہل شرک کے ایوانوں میں زلزلے کو طاری کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرف سے گھیراؤ کیا گیا، آپ کے ماتھے مبارک کو پھاڑا گیا، آپ کے گلے میں کپڑے ڈال کر بل دیے گئے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی. دنیا کا وہ کون سا ظلم تھا جو ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے ساتھ روا نہیں رکھا گیا. لیکن آپ کی دعوت توحید پھیلتی رہی، پھلتی رہی، پھولتی رہی. اہل توحید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلائی ہوئی شمع سے نور لے کر اپنے سینوں کو منور کرتے رہے. اہل کفر کا کفر سمٹتا رہا، اور جب بدر و احد کے میدانوں کے اندر ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب اہل توحید کی دعوت کو، ان کی تحریک کو روکنا ہماری قوت اور بس سے باہر ہے، تو پھر سازشوں کا آغاز ہوتا ہے. اس اسلام کے پودے پر حملے ہوتے ہیں جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لہو سے سینچا تھا، جس کی آبیاری، جس کی جڑوں میں سب سے پہلے محمدی خون کے قطرے ہی گرے تھے. سازشوں کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہود و نصارہ، خاص طور یہود، اپنے چولوں کو بدلتے ہیں. عبداللہ ابن سبا یہودی، جو یمن کا رہنے والا تھا، یہ اسلام کا نام لے کر، اسلام کے چولے کو پہن کر اسلام کے صف کے اندر داخل ہوتا ہے. اور مسلمانوں میں اہل بیت کی محبت کو اپنا شعار، اپنا تعارف بناتا ہے، اور اس کی آڑ میں، یہ ایک صرف سٹیکر ہے، یہ ایک لیبل ہے، اور اس کی آڑ میں وہ ایمان کو اور اسلام کے پودے کو، اس کی جڑوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے. سب سے پہلے اس یہودی ایجنٹ کی طرف سے جو مارکا برپا ہوتا ہے، وہ اللہ کی توحید اور اس کی خباثت ہے. یہ اللہ کی توحید پر سب سے پہلے حملہ کرتا ہے، لوگوں میں حضرت علی کی محبت کو پیدا کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ علی علی نہیں، بلکہ علی کے اندر اللہ عز و جل حلول کر چکا ہے، یہ الہ ہے. سب سے پہلے اہل ایمان کی توحیدی عقیدے پر ضرب لگی ہے وہ عبداللہ ابن سبا کی طرف سے لگی. کیوں؟ کیونکہ شیطان جب کسی کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دے, اس کی توحید کو شرک سے بدل دے, اس کے ایمان کو کفر سے بدل دے, اب شیطان کو اخلاق برباد کرنے کی, کردار برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اس سچ بولنے والے, اس با اخلاق انسان کے عقیدے میں شرک کو داخل کر دیا ہے, اب اس کی کوئی نیکی, اب اس کی کوئی سچائی اس کے کام نہیں آئے گی. شیطان سب سے پہلے اس انسان کے ایمان اور عقیدے پہ وار کرتا ہے, اور اگر وہاں کامیاب ہو جائے پھر وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتا. اسی لیے آپ دیکھو گے اہل شرک کے عقیدے پرلے درجے کے گندے, جتنے گندے عقیدے کا مالک ہوگا ان کی زبانیں میٹھی ہوں گی. یہ اپنے اوپر بڑے پیار اور محبت کا لیبل لگائیں گے, وہ مرزائی ہو, وہ شیعہ ہو, وہ بریلوی ہو, وہ قبر پرست ہو, وہ صوفی ہو. کیوں؟ کیونکہ شیطان ان کے اندر سے ایمان اور عقیدے کو نکال چکا ہے. اب یہ خالی کھوکھلا نمازیں پڑھنے والا, اس کے یہ اعمال اس کے لیے کوئی حجت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی برہان نہیں ہے قیامت کے دن, اور اس کی نجات کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کی نجات کی کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ اس کی توحید تو مار دی. اسی طرح عبداللہ ابن سبا نے سب سے پہلے اہل ایمان کی توحید پہ حملہ کیا, اور یہ نعرہ لگایا اگری نہیں آگی الہ ہے. توحید کے بگاڑ کے بعد اس کی آگے بڑھتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام پر اپنے زہر بھری رہے, جو پچھلے میں حضرت علیہ وسلم کہ وہ پارٹی, وہ جماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابہ جن کو مالک ہری بھری کھیتی کی مثال دے کر یاد کرواتا ہے, اور اس کے دشمن کو لیغیظ بہم الکفار کافر کے لقب سے پکارتا ہے, ان کے اوپر وار کرتا ہے. پہلا عقیدہ توحید نہ رہا, اور پھر وہ پہلی جماعت کا ایمان ہی ختم ہو گیا جس جماعت نے ایمان اور عقیدے پر اور توحید پر محنتیں کی تھی. پھر وہ اپنا حملہ اس نصاب پر کرتا ہے, اس کتاب پر کرتا ہے جس کتاب نے اور جس کتاب پر عمل کرنے نے انسانوں کو جنت الفردوس میں پہنچایا ہے, جس کتاب پر اپنی زندگی کو ڈھالنے میں انسانوں کی تبدیلیاں ایسی عجیب ہوئی ہیں کہ جو رقبن تھے, جو ڈاکو تھے, جو بدکار تھے, وہ پھر وقت کے اولیاء اللہ بنے, وہ پھر اتنی عظیم ہستیوں میں تبدیل ہو گئے جن کے بارے میں اس قرآن پر عمل کرنے سے پہلے کی زندگی کا خاکہ کچھ یوں تھا کہ پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, گھوڑے کو آگے بڑھانے پہ جھگڑا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں ہوتی, اور سال ہر سال نہیں نسل در نسل اس جنگ کا شکار رہتے. لیکن جب اس قرآن پر عمل کیا, اس قرآن کو اپنے اوپر اس کے رنگ کو غالب کیا, تو پھر ان کی مثال ایک ایسی عجیب و غریب ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر بلال سے پوچھتے ہیں کیا عمل کرتے ہو؟ میں اللہ کی جنت میں تمہارے پاؤں کی جوتیوں کی چال سن رہا تھا. وہ کون سا عمل ہے جنہوں نے ان کو ایسے مقام پر پہنچایا کہ ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی رات قرآن کی تلاوت کرتا تو گھوڑا بھٹکتا تھا اور تلاوت کو روک دیتا, گھوڑا سکون سے ٹہر جاتا. جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے تیرے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے. وہ کون سا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ خدیجہ آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہی ہے, اس کو اس کے رب کا سلام کہو اور اس کو بتاؤ اللہ نے جنت میں تیرے لیے ایک محل تیار کر دیا ہے. وہ انقلاب برپا کرنے والی چیز کتاب اللہ, اللہ عزوجل کی طرف سے بھیجا ہوا وہ کتاب جس کے رنگ میں رنگنے کے بعد پھر بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس رات کو یہ کتاب اترتی ہے وہ رات راتوں کی سردار ہے, جس نبی پر اترتی ہے وہ نبی سب نبیوں کا سردار ہے, جو فرشتہ لے کر اس کتاب کو آتا ہے سب فرشتوں کا سردار ہے, اور جو اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے ان کے والدین کو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھایا جاتا ہے, جن کو تاج پہنایا جاتا ہے. شیعت نے ایک بہت بڑا حملہ اسلام کے ڈھانچے پر کرتے ہوئے اس کتاب حکیم پر کیا کہ یہی وہ نصاب ہے جس سے اہل ایمان پیدا ہوتے ہیں, یہی وہ نصاب ہے جس کو پڑھ کر یہودیوں کے کفر اور ان کی خباثت کا علم ہوتا ہے, یہی وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد دل کے اندر سے کفر اور شرک کا اندھیرا ختم ہو کر ہدایت کے نور جگمگا اٹھتا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک حملہ اہل ایمان کی توحید پہ کرنے کے بعد, اہل توحید کی سب سے پہلی جماعت پہ کرنے کے بعد جو ایک بہت بڑا حملہ شیعت کی طرف سے عبداللہ ابن سبا ابن سلول کی اولاد کی طرف سے ہوا, وہ اللہ کی اس کتاب پر ہے کہ اس قرآن کو ہی مشکوک کر دو, نہ توحید باقی رہی, نہ اہل توحید کی پہلی جماعت باقی رہی, اور نہ وہ نصاب باقی رہا جس نصاب پر عمل کر کے بندے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں, اللہ کے اتنے پیارے ہو جاتے ہیں کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک انسان مفہوم روایت ہے بندے کا ہاتھ اللہ ہمارے فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وہ اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے, وہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے, وہ اللہ کا قریبی اور پیارا بن جاتا ہے, اس کی اللہ سے محبت کی داستانیں شروع ہو جاتی ہیں, اس کے ناموں کے ڈنکے آسمان پر بجنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ سب سے پہلے جبرائیل کو بلا کر اطلاع دیتا ہے فلاں ابن فلاں میرا محبوب ہے, اے فرشتو تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل آسمانوں میں نام لے کر آوازیں لگاتا ہے فلاں بندہ اللہ کا محبوب جبرائیل کا محبوب, فرشتوں تم پر واجب ہے اللہ کے محبوب سے تم بھی محبت کرو. فرشتوں کی کیا عجیب محبت ہے, وہ اللہ کے سامنے رو رو کر معافی مانگتے ہیں اللہ کے محبوب کے گناہوں کی. تو شیعت نے ایک بہت بڑا حملہ اہل ایمان پر یہ کیا کہ اس نصاب کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جس کی گارنٹی اللہ عز و جل نے خود اٹھائی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ مالک اس کی گارنٹی اٹھاتے ہوئے کہتا ہے لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں, کوئی زیر زبر کی تبدیلی نہیں. چیلنج کرتا ہے اللہ کفار مکہ کو, اے تم کہتے ہو یہ شاعر ہے, شاعرانہ کلام پڑھتا ہے, مجنون ہے, اپنے پاس سے گھر لیتا ہے, فأتوا بسورة, جاؤ ہمارا چیلنج ہے کوئی ایک سورت بنا کر لے آؤ, اپنے شہیدوں کو پکارو, اپنے یاروں مددگاروں کو پکارو, پوری کائنات اکٹھی ہو جائے, اس قرآن جیسی کوئی سورت بنا کر دکھاؤ. دنیا تک چیلنج ہے. ایک شاعر مکے کے اندر داخل ہوتا ہے, ابو جہل کی پارٹی مکے سے نکل کے اس کا استقبال کرتی اور کہتی ہے کہ ہمارے شہر میں ایک جادوگر, ایک مجنون, ایک شاعر آیا ہے جو عجیب شاعرانہ کلام پڑھتا ہے, جو اس کو سن لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے, ہم تجھے منع کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس سے بچ کر رہنا. وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتا ہے. بیت اللہ میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں, مالک اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ میں بھی شاعر ہوں, سنو تو صحیح, اگر یہ شاعرانہ کلام ہوا تو میں کہہ دوں گا یہ شعر ہے. آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے, پوچھتا ہے آپ کیا فرماتے ہو, آپ اس کے سامنے سورت پڑھتے ہیں, انا کل کے اس فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر, تو فوراً پکار اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں یہ جو کلام آپ نے پڑھا ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, یہ کسی مجنون کا کلام نہیں ہے, یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے, بلکہ یہ عرش والے عز و جل رب کا کلام ہے. تو جب یہ قطعہ حکیم مشکوک ہوا تو کائنات سے اسلام کے بوریے بستر کو لپیٹ دیا گیا, اسلام کو مٹانے کی سازشوں میں قرآن حکیم اللہ عز و جل کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے, جو امام معصوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اثر پر اتاری گئی, اور اس کتاب میں اہل سنت کے عقائد کے مطابق ہم سے پہلے اور ہمارے بعد کی اخبار ہیں, ہمارے لیے احکامات ہیں, یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس نے اس حق کو رکھا، وہ راہ ہدایت اور راہ نجات اور راہ جنت پر ہے، اور جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا اللہ عز و جل نے پھر اس کو اس کی قدمت گمراہی کے فیصلے کر دیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک حرف نہ زائد ہے نہ ناقص ہے، اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ وہ قرآن میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اضافہ اور زیادتی ہو سکتی ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان اہل سنت کے عقیدوں کے مطابق مرتد ہے، واجب القتل ہے، کافر ہے، اس کے گلے سے اسلام پر عقد نکل جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل کر کفر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہم نے پہلے ابتدا میں ذکر کیا کہ شیعت کا توحید اور اہل توحید کی پہلی جماعت پر حملے کے بعد اس نصاب توحید پر حملہ ہے جس نصاب سے اللہ عز و جل کے مبارک بندے، اللہ کے محبوب بندے اہل توحید پیدا ہوتے رہیں گے، اور وہ نصاب قرآن حکیم ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں شیعت کے وہ عقیدے، قرآن میں تحریف اور تبدیلی ہو چکی ہے، زیادہ کیا گیا ہے اور نکال دیا گیا ہے، جو نکالا گیا ہے وہ موجودہ قرآن پر گناہ ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، جس نے یہ جرم کیا وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام ہیں، جنہوں نے اس قرآن کو اپنے سینے لگایا۔ سال ہر سال بیتنے کے بعد یہ یہودیت کی نسل ان پر یہ تہمت لگاتی ہے کہ انہوں نے قرآن کو تبدیل کیا، جن کی زندگیوں کے مناظر ہی عجیب۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا اپنے گھر کی نوافل کے لیے بنائی ہوئی مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مشرکین قریشی سرداروں کی اولاد نوجوان اکٹھے ہو کر اس درد بھری تلاوت کو سنتے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے، کفار مل کے بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر کس کس کو روکو گے، بہتر ہے کہ ابو بکر کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ ابو بکر اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر اس قرآن کی تلاوت اور عمل کے جرم میں نکالے جاتے ہیں، ایک کافر سردار ملتا ہے، پوچھتا ہے ابو بکر کہاں جا رہے ہو، وہ جواب میں کہتے ہیں کہ تیری بستی والے میں نہیں دیتے، کہا میں اپنی پناہ میں تمہیں لیتا ہوں، آؤ واپس چلو، تم جیسے شورا تھا اگر مکے کو چھوڑ کر جائیں گے تو کون بچے گا، بیت اللہ میں آ کر اپنی امان کا اعلان کرتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا پھر اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مجمع پھر لگتا ہے، کفار پھر اکٹھے ہو کر اس سردار کے پاس پہنچتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی امان کو باقی رکھنا ہے تو اتنی پابندی تو لگاؤ کہ یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ وہ سردار آ کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کو مکے میں رہنے کی امان تو دی تھی، اس کی تلاوت کی امان نہیں دی، یہ تلاوت کو بند کر دو یا میری امان کو واپس کر دو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یہ تیری امان تیرے حوالے، میں اللہ کی امان میں آتا ہوں، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، ایک رب کی کتاب سے محبت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور ابن سبا کی اولاد کہتی ہے کہ اس قرآن میں جو زیادتی ہوئی اور جو اضافے ہوئے وہ کرنے والے، یہ جرم کرنے والے ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ 2000 کے قریب شیعہ کتب کے اندر روایات موجود ہیں کہ موجودہ قرآن تبدیل شدہ ہے، اور یہ کفری عقیدہ شیعہ کے بڑے بڑے اماموں نے نقل کیا ہے، یہ آج کے مولویوں کا عقیدہ نہیں، ابتدا سے بڑے بڑے ان کے گرو گھنٹالوں نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے جس نے اللہ کی کتاب میں تحریف کا دعویٰ کیا وہ علی بن ابراہیم القمی، جس نے اپنی تفسیر کی پہلی جلد کے مقدمے میں ذکر کیا صفحہ 36 اور 37 پر، جو دار السرور بیروت سے تباہ ہوئی، وَأَمَّا مَا هُوَ عَلَى خِلَافِ مَا أُنزِلَ فَهُوَ قَوْلُ، واللہ عز و جل کا وہ قول بیان کرتا ہے کہ جو جیسے اتارا گیا تھا ویسے نہیں ہے، اس آیت کو پیش کر رہا ہے جو آیت اللہ کی طرف سے اتاری گئی تھی، موجودہ قرآن میں اس صورت میں نہیں ہے، اس شکل میں نہیں ہے، تبدیل ہو گئی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ فی قولہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ موجودہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اللہ عز و جل اہل ایمان سے مخاطب ہے، اور اس کے سب سے پہلے مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام ہے، کہ تم بہترین امت ہو، امت محمدیہ کا نچوڑ، امت محمدیہ کا مکھن، امت محمدیہ کا قدوہ، امت محمدیہ کا عنقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام. ان اصحاب کرام کا مقصد، ان کو سہن توحید دینے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی بنیادی صفت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ عز و جل پر ایمان لاتے ہو. تو کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ نے اس آیت کے پڑھنے والے سے کہا، خیر امہ، بہترین امت. یہ بہترین امت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ انہوں نے علی کو، حسن کو، حسین کو قتل کیا؟ تو ان سے کہا گیا کہ پھر یہ کیسے نازل ہوا؟ تو کہا اصل میں یوں نازل ہوا تھا، کن تم خیر آئمہ. یہ خیر امہ تو ابو بکر، عمر اور عثمان نے تبدیل کر کے یہ لفظ اضافہ کیا ہے. اصل میں یہ لفظ تھا کہ یہ جو تم 12 امام ہو، یہ امامت کے جو ثبوت ہو، تم بہترین آئمہ ہو جن کو اللہ مالک نے لوگوں کے لیے پیدا کیا. اگر اس تحریف کو تسلیم کر لیا جائے تو انتظار کرتے ہی اللہ مالک اس کتاب کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے، لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اس کے نازل کرنے والے ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اس تمہارے دل پر اتارنے والے ہم، تمہارے دل پر ثابت کرنے والے ہم، تمہیں حفظ کروانے والے ہم، اس کی تشریح، اس کا صحیح مفہوم تمہیں بتانے والے ہم. یہ ساری ذمہ داریاں ایک اللہ مالک کی. لیکن یہاں اللہ عز و جل کی اس کتاب کی تحریف کا یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے موجود قرآن میں وہ ایسے ہے اور حقیقت میں ایسے نہیں، بلکہ حقیقت میں سے تبدیل کر دیا گیا. دوسرا شیعہ امام جس نے قرآن حکیم کی تحریف کا عقیدہ بیان کیا، وہ نعمت اللہ الجزائری. جو نعمت اللہ کیسے ہو سکتے، وہ بندہ جو اللہ کی کتاب کو جھوٹا قرار دے، جو اللہ کی کتاب کو تبدیل شدہ قرار دے، اللہ کے دعوے کو غلط کہے، وہ اللہ کی نعمت ہے. وہ تو اس دنیا پر ضلالت اور گمراہی کا سبب ہے. خیر، اس کا نام نعمت اللہ الجزائری ہے. اس نے اپنی کتاب انوار النعمانیہ پہلی جلد صفحہ 97 پر لکھا ہے، ولا تعجب من كثرة الاخبار الموضوعة، کہتا ہے تعجب نہ کرو جو کثرت سے اخبار ہمارے پاس آ رہی ہیں اس قرآن کے بارے. فإنهم بعد النبي، یعنی ان صحابہ کرام نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد، آپ کے فوت ہو جانے کے بعد، دنیا کو چھوڑ جانے کے بعد، قد غیروا وبدلوا، اس قرآن کو بدل دیا، اس دین کو بدل دیا، اس کے اندر بھی بدلے گی. قد غیروا وبدلوا فی الدین ما هو اعظم من هذا، صرف دین ہی کو نہیں بلکہ اس میں اور اس سے بڑھ کر جو تبدیلیاں کی گئی، کتغیر القرآن، انہوں نے قرآن حکیم کو بدل ڈالا. وتحریف کلماته وحذف ما فيه من مدح آل رسول عليه الصلاة والسلام والأئمة الطاهرين، انہوں نے یہ نہیں کہ صرف دین کے مسائل کو بدلا، دین کے معاملات کو بدلا، بلکہ انہوں نے قرآن حکیم کو بدل دیا، اللہ عز و جل کی اس کتاب کے کلمات کو بدلا، اور اس کے اندر آل رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریفوں میں جو آیات تھی ان آیات کو نکال دیا گیا. آل رسول کی شان والی ساری آیات اس کتاب حکیم سے نکال دی گئی. تیسرا شیعہ امام جس نے تحریف قرآن کا دعویٰ کیا، وہ خیر الکاشانی، جن کا بہت بڑا مفسر، جس کی مشہور کتاب الصافی ہے، جو مکتبۃ الصدر تہران سے شائع ہوئی، جس کے 12 مقدمے ہیں، مقدمہ نمبر 6 میں لکھتا ہے کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے. اور یاد کیجیے، ابتدائی میں نے یہ عرض کیا کہ جو اس قرآن کو تبدیل شدہ، اس قرآن کو تحریف شدہ، اس زیادتی کا عقیدہ رکھے، وہ فتنہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کا توڑ کے گھر سے نکل جاتا ہے، وہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، وہ لاکھ ماتم حسین میں سینہ کو بھی کرتا رہے، وہ ذوالجناح نکالتا رہے، وہ جھنڈوں کو پوجتا رہے، وہ گھوڑوں کی عبادت کرتا رہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں مومنین کہلواتا رہے، وہ پڑھنے بچے کا کافر ہے جو اللہ کی کتاب کو تبدیل شدہ کہتا ہے. اس تفسیر کی پہلی جلد صفحہ نمبر 49 پر لکھتا ہے کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ نامکمل ہے، بلکہ اس میں سے بعض آیات جیسے اللہ عز و جل نے اتاری ہی اس کے برخلاف ہیں، اور بہت زیادہ اس میں سے حذف کر دیا گیا ہے. جیسے کہ علی کا نام بہت جگہ پر تھا جسے نکال دیا گیا، آل محمد کا نام بہت جگہ پر تھا اور اس کو نکال دیا گیا، اور یہ کام کرنے والے منافقین اور مقصود اس کافر کا یہاں پر اشارہ جو ہے وہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی طرف ہے کہ ان منافق صحابہ کا نام اس قرآن میں کثرت سے موجود تھا جس کو نکال دیا گیا. اس کی موجودہ ترتیب اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہے، تو کہاں جائے گا وہ الہی دعویٰ، وہ مالک کا چیلنج، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کے نازل کرنے والے ہم، اس کی حفاظت کرنے والے ہم. ایک چیز کا محافظ اللہ ہو، پھر وہ کائنات میں کون سی بڑی ہستی ہے اللہ سے بڑھ کر کہ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور اللہ کی حفاظت کو توڑ کر اس کو تبدیل کر رہا ہے. اللہ مالک کو چیلنج کرتا ہے، اگر میرے علاوہ کوئی الہ ہوتا زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا، میرے علاوہ کوئی عبادت ہوتا، الہ بالعرش سبیلا، وہ عرش پہ چڑھنے کا راستہ بنا لیتا، زمین کے اندر فتنہ برپا ہو جاتا. ایک اللہ کہتا رات کرنی ہے، دوسرا اللہ کہتا چاندنی نکالنا ہے، وہ کہتا سورج نکالنا ہے، ایک کہتا بارش برسانی ہے، ایک کہتا میں نے ہوا چلانی ہے، فساد برپا ہو جاتا. تو مالک چیلنج کرتا ہے کہ میں تنہا یکتا وحدہ لا شریک ہوں، دوسرا کوئی الہ نہیں، دوسری کوئی ہستی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد، نہ اس کا باپ، نہ اس کا ہنسر، نہ اس کے رتبے اور مرتبے اور مقام میں کوئی اس جیسا. لیکن یہاں اللہ کے دعوے کو نعوذ باللہ کیسے رد کیا جاتا ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ مالک لیتا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس نے علی کے نام نکال دیے، آل محمد کا نام نکال دیا، منافقین کے نام نکال دیے، نہ اس کی ترتیب اللہ کی مرضی پر اور اس کے رسول کی مرضی پر ہے. شیعت کا چوٹا پوپ پال پادری، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مرتد کی نشانی ہے کہ اللہ کی کتاب کے اندر تبدیلی کا عقیدہ رکھے ایسا بندہ مرتد ہے، وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں، وہ مومن کہلانے کے قابل نہیں، اہل ایمان اس سے رشتہ داری نہیں کر سکتے، اس کی بیٹی کا نکاح لے نہیں سکتے، اپنی بیٹی کا نکاح اسے دے نہیں سکتے، اس کے جنازے کی نماز پڑھائی نہیں جا سکتی، اس کو غسل نہیں دیا جا سکتا، اس کو کفن نہیں دیا جا سکتا. اہل ایمان کے جناز گڑھ کے اندر، اہل ایمان کے قبرستان کے اندر اس پلید مرتد کو داخل نہیں کیا جا سکتا جو اللہ کی کتاب کو تبدیل شدہ کہتا ہے. آج تو معاملات ہی الٹ ہیں، ہمیں غیرت ہے تو وہ غیرت دنیا کے نام پتہ پر، کاروبار کے معاملات پر، ہماری زمین سے کوئی قبضہ کر کے دیکھے، میرا حق مارنے کی کوشش کرے، میرے نام کا حق چھیننے کی کوشش کرے، میری بہن بچی کی طرف کوئی گندی نگاہ اٹھا کر دیکھے، میں مرنے مارنے کے لیے تیار ہوں، میں بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر سگے بھائی بھی میرا زمین سے حق مار لیتا ہے، میں سگے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. غیرت ہمیں ہے تو دنیا کے معاملات پر، لیکن اللہ کا دین اتنا مظلوم ہو چکا ہے، اللہ کے دین ہماری نظروں میں نعوذ باللہ اتنا بے وقت ہو چکا ہے کہ اللہ کے دین کو کوئی جیسے چاہے بگاڑ لے، جیسے چاہے تبدیل کر دے، جیسے چاہے چھریے چلا دے، ہم پھر بھی عاشورے کے دن اس کے گھر سے آیا ہوا حلیم اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ رواداری ہے، پڑوسی ہے، رشتے دار ہے، تعلقات ہیں، کاروباری ہے، لین دین ہے، آنا جانا ہے، فیملی ٹرمز ہیں ہمارے، ہم ان کے منہ کی وجہ سے رکھ لیتے ہیں. ہے ارے تو عید کھائیں گے نہیں، کوٹے پہ پھینک دیں گے، لیکن لے تو لو. وہ اپنے کفر میں اتنے ننگے کہ اس قرآن کو جھوٹا کہتے ہیں، اور تم اپنی توحید کے اندر اتنے دیوس بن چکے ہو کہ توحید کو قبول کرنے کے باوجود رواداری کے اندر ان کی مجلسوں میں شراکت ہے، رواداری کے اندر 10 محرم کو تم بھی دیگے پکاتے ہو، رواداری کے اندر سنیوں کا تعزیہ بھی نکلتا ہے تو شیعوں کا بھی نکلتا ہے، ملتان میں استاد اور شاگرد کے تعزیے اکٹھے نکلتے ہیں، ایک جلوس ماتم کرتا ہوا شیعوں کا آ رہا ہے تو ایک جلوس سنیوں کا آ رہا ہے، یہ رواداری ہے، یہ محبت ہے، یہ تعلقات ہے. وہ اپنے کفر میں اتنے ننگے ہیں کہ دو ٹوک کہتے ہیں، دو ٹوک اعلان کرتے ہیں کہ یہ قرآن جھوٹا ہے، اس قرآن میں تبدیلی ہو چکی ہے. اور ہم جو اہل قرآن ہیں، جو اہل اصحاب ہیں، جو اہل توحید ہیں، جو محمد کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تابعدار ہیں، ہماری سیرت
چاہیے تھی. بدر کا قیدی آتا ہے, کافر ہے, بھائی مسلمان ہو چکا ہے, اس کافر کو مسلمان باندھ رہا ہے, اس کا سگا بھائی جو کلمہ پڑ چکا ہے وہ اس کے پاس سے گزرتا ہے تو اپنے انصاری بھائی سے کہتا ہے رسی ٹائٹ کر کے باندھنا, اس کے ہاتھ سختی اور مضبوطی سے باندھنا, اس کی ماں کے پاس بڑا مال ہے وہ اس کو چھڑانے کے لیے بہت کچھ دے گی. تو اس کا سگا بھائی کہتا ہے جو ابھی تک اہل کفر ہے, اہل کفر میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ بھائی اے میری ماں جائیں, اے میرے بھائی, اے بچپن کے ساتھی, اے ایک چھت کے نیچے رہنے والے جو مجھے باندھ رہا ہے, مار رہا ہے, تو اس کو بھائی کیسا ہے, مجھے دشمن کیسا ہے؟ تو کیسا ہے, خاموش, اپنی زبان سے مجھے بھائی نہ کہہ, کیونکہ تو اللہ کی توحید کا منکر ہے, اسلام کا منکر ہے, تو اللہ کا باغی ہے, تو میرا بھائی نہیں ہے. ہمارے خون کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں اور جو تجھے باندھ رہا ہے اس سے میرے ایمان کا رشتہ ہے, یہ جڑ چکا ہے, یہ بھائی ہے اور تو دشمن ہے. ہمارے اسلام کی مثال تو یہ تھی کہ ابو بکر عبد الرحمن سے کہہ رہے ہیں کہ تیری تلوار کے نیچے تین دفعہ آیا تو نے چھوڑ دیا, اگر میری تلوار کے نیچے تو ایک دفعہ آتا رب محمد کی قسم تیری گردن کو کاٹ دیتا. ہمارے اسلام کے نمونے تو کچھ یوں ہیں کہ ان کا جینا مرنا, ان کی غیرت کے تمام جذبات اللہ کی اس شریعت کے گرد گرد بربند کرتے تھے. ایک صحابی اپنے بھتیجے کو انگلی پر پتھر کر کے کھیلنے سے منع کرتے ہیں پاپا, تو اس سے نہیں, اور سننے کے بعد پھر بھی اپنے عمل سے باز نہیں آیا, ان کی غیرت کا تو یہ عالم تھا. اور ہماری غیرت اتنی مردہ ہو چکی ہے, وہ اپنے کفر میں کوئی ایسے ننگے ہیں. کیا ہے کہ کل ہی کا واقعہ ہمارے راولپنڈی میں ہوا, ایک عالم جنہوں نے خطبہ دیتے ہوئے صرف اتنی بات کہی کہ جو یہ حسین کے نام کی سبیل ہے, یہ حسین کے نام کا پانی ہے, حسین کے نام کا دودھ ہے, یہ عاشورہ کا حلیم جو سبیل حسین کے نام پر بنتا ہے کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام پر ہے, اور قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں یہ گندا ہے, پلیت ہے, سور اور خنزیر کے گوشت سے زیادہ ناپاک ہے وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر ہو. وہ سبیل حسین ہو, وہ سبیل علی ہو, وہ کسی پیر اور مرشد کے نام کی ہو, وہ گیارہویں والے کے نام کی کھیر ہو, جو غیر اللہ کے نام پر معروف کر دی جائے, غیر اللہ کے نام پر منسوب کر دی جائے, یہ خنزیر سے زیادہ پلیت ہے. اور یہ عمل کرنا, یہ سبیلیں لگانا, یہ تعزیے کرنا, یہ معصم کرنا بدعات ہے. اللہ کی شریعت کے ایک مسئلے کو وہ اللہ کا بندہ بیان کرتا ہے, اور یہ کفار اپنے کفر میں ایسے ننگے ہیں کہ شام نہیں ہوتی اور اس کو اٹھا کر جڑ بھی ڈال دیا جاتا ہے, گرفتار کر دیا جاتا ہے. اے طبیب, تم ہی اپنی غیرت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو, تمہاری ہی غیرت کے جنازے نکل گئے ہیں کہ تم رشتہ داری کرتے ہوئے دیکھتے ہو کہ یہ شیعہ ہے, یہ مسلمان ہے, یہ قرآن کو جھوٹا کہتا ہے, یہ سچا کہتا ہے, یہ ابو بکر کو کافر کہتا ہے, یہ مسلمان کہتا ہے, تمہارے نزدیک تو یہی کافی ہے, یہ انجینئر ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ مالدار ہے, یہ کوسی والا ہے. اس کی حلیم کو رب اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے ماتھے پہ سلوٹ پڑ جائے گی, اور اگر تم کہہ دو کہ یہ کہنا شرک ہے تو تمہارے خلاف پرچے بھی ہوں گے, تمہیں جیلوں میں بھی ڈالا جائے گا. جو ہمیں طریقہ اپنانا چاہیے تھا کہ اللہ کی توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں, شریعت کے دشمنوں سے کوئی محبت نہیں, یہ نام تو ہمارا تھا, یہ کام تو ہمارا تھا, یہ سنت تو ہمارے اخلاق کی تھی, لیکن ہم اس کو چھوڑ کر اور ہزاری کے اندر مارے گئے ہیں, اور وہ کفار اپنے کفر میں اتنے ننگے ہیں کہ اپنے خلاف حق مسئلے کو سننا اور اس کو برداشت کرنا اس کی ہمت نہیں پاتے. خیر, ضمن میں ایک بات آئی جس کا کہنا میں ضروری سمجھتا تھا, تو ان کے عقیدوں کے مطابق یہ قرآن تبدیل ہو چکا, اس میں سے بہت زیادہ حذف کر دیا گیا. شیعہ کا چوتھا امام جو اس قرآن حکیم کو, اللہ کی کتاب کو تحریف شدہ مانتا ہے, وہ ابو منصور احمد ابن منصور الطبرسی ہے, جو اپنی کتاب الاحتجاج میں لکھتا ہے پہلی جلد صفحہ 249 پر, ان الکنایا عن اسماء اصحاب الجرائم العظیمہ من المنافقین فی القرآن لیست من فعله تعالی وانها من فعل المغیرین والمبدلین الذین جعلوا القرآن عظیم وعتابوا الدنیا من الدین. کہ یہ منافقین کے جو ناموں کو غائب کیا گیا ہے, تبدیل کیا گیا ہے, یہ جرم کرنے والے اصحاب جرائم عظیمہ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. یہ سب سے بڑے مجرم ہیں جنہوں نے اس قرآن کو تبدیل کر دیا, اس میں تغیرات تبدلات کے شکار کر دیا اس قرآن کو, دنیا کمانے کے لیے, دنیا جیتنے کے لیے, دنیا کے مقصد کے لیے اس قرآن کو کھلونا بنا لیا, جیسے چاہا جس طرح چاہا اس قرآن کو بدل ڈالا. وہ اصحاب کرام جن کی جنتی ہونے کی گارنٹی ہے, جن کے ایمان کی گواہی ہے, اللہ عز و جل اپنے عرش دیتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی, خیر البریہ, پوری کائنات ایک طرف, پوری کائنات والے ایک طرف, اور یہ اصحاب کرام, یہ اہل توحید, یہ اہل ایمان ایک طرف, اولئک, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ مالک خیر البریہ, پوری کائنات کا مکھر اور سردار مانتا. لیکن یہ خبیث اپنے خوبت کو ننگا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں, یہ بڑے بڑے اصحاب اصحاب جرائم جو ہیں, یہ نعوذ باللہ محمد کے صحابہ ہیں. اسی کتاب کے صفحہ 254 پر لکھتا ہے, ولو شرحت لک, اگر میں تیرے لیے واضح کروں, تشریح میں جاؤں, میں اس کتاب حرس مبدل, جو اس قرآن میں سے گرا دیا گیا, تحریف کر دی گئی, تبدیل کر دیا گیا, یعنی فی القرآن, مما یجری هذا المجرى لقال وظهر ما تحضر التقيا اظهاره من مناقب الاولياء ومثالب الاعداء, اگر میں تم سے وہ تمام باتیں بیان کر دوں جو قرآن سے نکالی گئی, تحریف کی گئی, تبدیل کی گئی, اور اس قسم کی جو بھی کاروائیاں ہوئی, تو بات لمبی ہو جائے گی, اور دوستوں کی خوبیاں اور دشمنوں کی برائیاں جن کو ظاہر کرنے سے ہمارا تقیہ, تقیہ کا جو عقیدہ ہے اہل رزق کے اندر, ظاہر میں کچھ اور ہے, باطن میں کچھ اور ہے, وہ مجھے روکتا ہے, اگر وہ مجھے نہ روکے میں تو سب کچھ تمہارے سامنے ظاہر کر دوں. بات پھر وہی پر آئی کہ یہ قرآن محفوظ نہیں, اللہ کا دعویٰ نعوذ باللہ جھوٹا ہے کہ ہم نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے, اور چیلنج ہے, یہ معجزہ ہے, قیامت کی دیواروں تک اس قرآن کا نہ کوئی زیر بدل سکتا ہے, نہ زبر بدل سکتا ہے. آیت بدلنا تو بہت دور ہے, ایک حرف تبدیلی اللہ عز و جل کی اس کتاب حکیم میں نہیں ہو سکتی. کفار نے چاہا, انگریزوں نے چاہا اس قرآن کو نکال دیا جائے, قرآن کے نسخوں کو جلا دیا گیا, لیکن معصوم بچوں نے کھڑے ہو کر اس قرآن کی تلاوت کی اور کہا, اے کفار یہود و نصارا, تم چاہتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی اس کتاب کو تبدیل کر کے جلا کر ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ قرآن مٹ گیا, تم ان کتابوں کو تو جلا سکتے ہو, ہمارے سینوں کو نہیں جلا سکتے, ہم نے اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا, یہ اللہ عجیب و کتاب. لیکن اس کے بارے میں پانچواں امام محمد بن باقر المجلسی, جس نے اپنی کتاب بحار الانوار جلد 89 صفحہ 66 پر ایک بات باندھا ہے, باب تحریف فی الآیات التي هي خلاف ما انزل الله, اس باب کے اندر وہ آیات لے کر آیا ہے جو آیات تبدیل کر دی گئی, ایسے نہیں ہے جیسے اللہ عز و جل نے اتاری. آیات کو بیان کرتے ہیں, آیات کی تشریح کرتے ہیں, آیات کی تعیین کرتے ہیں کہ وہ کون سی آیات ہے. مثلا یا ایوہ النبی, یا ایوہ الرسول, بلغ ما انزل الیک, قرآن حکیم کی ایک آیت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, آیت ایسے نہیں, یہ آیت ایسے نہیں, یہ آیت ہے, یا ایوہ الرسول, بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی, یہ تبدیل کی یہ آیت ہے, یہ تحریف شدہ آیت ہے, اصل آیت یہ تھی, یہ رسول بیان کر دیجئے آپ پر جو علی کی ولایت, علی کے شان اور علی کے فضل کو بیان کیا گیا ہے. تحریف قرآن راولپنڈی سے کتاب چھپی ہے, منتظر عباس نقوی, ملعون, علیہ من اللہ ما یستحق, اس خبیث نے اس کتاب کے اندر یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس قرآن کو خطرہ تھا ابو بکر سے, عمر سے, عثمان سے, اور عثمان نے زور لگایا اس کتاب کو بدلنے کے لیے, ابو بکر نے زور لگایا اس کو بدلنے کے لیے, اور اس کو تبدیل بھی کر ڈالا. اور اسی آیت کی شان کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ جو آیت تھی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایۃ علی, کہ اللہ کے نبی جب معراج پر گئے تو عرش پر پہنچے, ایک پردہ لٹکا ہوا تھا, پوچھا یہ پردہ کیسا ہے, اللہ نے پردے کو ہٹایا تو پیچھے علی بیٹھے ہوئے تھے, کہا تجھے معراج کرائی ہی اس لیے گئی ہے کہ تاکہ علی کا شان تجھ سے واضح ہو جائے, اب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایۃ علی, اس علی کے شان میں جو کچھ تجھے بتایا گیا ہے, معراج پر بلا کر تجھے دکھایا گیا ہے, یہ مشکل کشا ہے, یہ حاجت روا ہے, اس کے شان اور فضل کو دنیا میں بیان کر دے. یہ پانچواں امام یہ باپ باندھتا ہے. بہار الانوار کی 110 جلدیں ہیں اور 89 جلد کے اندر یہ باپ باندھ کر آیات کا ذکر کرتا ہے کہ یہ آیات ایسے نہیں بلکہ تبدیل کرنی تھی. چھٹا امام محمد بن محمد النعمان ہے, جس نے اپنی کتاب اوائل المقالات 47 اور 49 پر لکھا ہے, واتفقوا یعنی شیعہ کے آئمہ انہوں نے اتفاق کیا, ان آئمۃ الضلال گمراہی کے امام, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, نقل کفر کفر مباشد, مقصود اس کا اصحاب گرام ہے, اس عبداللہ ابن صدا یہودی کے حوامی مقصد آئمۃ الضلال کہنے کے مراد ابو بکر عمر اور عثمان ہے. خالفوا فی کثیر من تعلیف القرآن وعدلوا فیہ, کہ جب انہوں نے قرآن کو اکٹھا کیا عمر اور عثمان نے, تو تعلیف کرتے ہوئے ترتیب دیتے ہوئے اس کو تبدیل کر دیا, اس کو ایسے نہیں رہنے دیا جیسے اللہ عز و جل نے اتارا تھا, اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو بھی بدلا اور اللہ کی اس قرآن کو بھی تبدیل کیا. اسی کتاب کے صفحہ 525 پہ لکھتا ہے, ان الاخبار قد جاءت, ہمارے پاس یہ خبریں پہنچی ہیں, یہ اخبارات آئی ہیں, یہ روایات پہنچی ہیں, ان آئمۃ الہدا من آل محمد, کہ آل محمد میں سے جو آئمہ ہیں شیعہ کے جو آئمہ ہیں امام ہیں ان کے ذریعے, بی اختلاف القرآن وما حدثه الظالمین فیہ من الحسر والنقصان, کہ ظالموں نے, اور مراد یہاں پر پھر صحابہ کرام کو لیتا ہے, اس قرآن میں سے تبدیلی کر دی, حذف کر دیا, کمی کر دی, زیادتی کر دی. یہ کثرت سے آئمۃ الہدا کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی آل میں سے جو آئمہ ہیں ان کے انہوں نے یہ خبریں پہنچائی. اور یہاں پر ایک بات کہہ دوں کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علی, حسن, حسین, علی بن حسین, جتنے ان کے آئمہ ہیں یہ اہل سنت کے آئمہ ہیں, ان کفار نے تو صرف ان کی محبت کا ایک ڈھونگ رچایا, ان کی محبت کا ایک لیبل اور ایک چولا پہنا ہے. یہ 11 امام, 12 کا تو وجود ہی نہیں اس دھرتی پہ, وہ تو امام غائب, ایک نئی دکانداری کے لیے سسٹم کھولا ہے. جتنے ان کے آئمہ ہیں یہ اہل سنت کے آئمہ ہیں, ان کے نام انہوں نے جو کچھ لکھا ہے, یہ منسوب کیا ہے, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. علی رضی اللہ عنہ وارضا اہل ایمان کی دلوں کی دھڑکن ہے, حسن حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اور ان کے اس کفریہ روایات سے بری ہیں. یہ کفریہ روایات ان کے اندر کا کفر ہے, ان کے اندر کی خباثت ہے, ان کے اندر کا ظلم بدلہ نکلتا ہے. اللہ کے نبی کے اصحاب اور اصحاب کی اولاد ان تمام کفریہ عبارات سے بری ہیں. ساتواں امام ابو الحسن, جس نے اپنی تفسیر مرآت الانوار و مشکات الاسرار کے دوسرے مقدمے میں لکھا ہے 36 پر, اعلم ان الحق لا محیص عنہ سب اخبار المتواترة وغیرنا ان هذا القرآن الذي في ایدینا قد وقع فيه بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شيء من التغيرات واسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات, کہ حق یہ ہے جان لو جس سے کوئی فرار نہیں ہے, جس کا انکار ہمیں ممکن نہیں ہے, جیسے ہم تک خبریں پہنچی, متواتر خبریں پہنچی کہ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کے اندر تبدیلیاں واقع ہوئی, وہ اسقط اور اس کے اندر سے گرا دیا گئی, ان آیات کو گرا دیا گیا جنہوں نے اس کو جمع کیا, کلمات کو گرا دیا, آیات کو گرا دیا. یہ تبدیل کتاب ہے, یہ سچی کتاب نہیں, یہ جھوٹی کتاب ہے. اس کے اندر اضافے اور کمی کرتی ہے جس کی گارنٹی اللہ نے لی. اللہ کے دعوے کو جھوٹا کر کے یہ یہودیوں کے لطف ہے, یہ یہودیوں کی اولاد مالک پر طنز اور تہمت لگاتے ہیں کہ تو نے دعویٰ کیا تھا میں اس قرآن کا محافظ ہوں, لیکن ہم یہ قیدہ رکھتے ہیں تیرا عبادت جھوٹا ہے, یہ قرآن سچا نہیں رہا, تیری حفاظت میں نہیں رہا, اس کو تو تبدیل کر دیا گیا. آٹھواں امام سلطان محمد بن حیدر الخراسانی نے اپنی کتاب بیان السعادہ فی مقامات العبادہ پہلی جلد 12 اس پہ لکھتا ہے, علم جان لو انہ قد استفادت الاخبار عن الائمۃ الاطہار بوقوع الزیادۃ والنقصان والتحریف والتغییر فی, یعنی القرآن الحکیم کہ ہمیں ہمارے آئمہ اذہان سے خبریں پہنچی ہیں وہ یہی خبریں پہنچی ہیں کہ اس قرآن کے اندر زیادہ بھی ہے, اس قرآن کے اندر نقص بھی ہوا ہے, اس قرآن کے اندر تحریف بھی ہوئی ہے اور اس قرآن کے اندر تبدیلیاں بھی ہوئی ہے. نواب امام مرزا حسین نے اپنی کتاب فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب 1292 ہجری میں یہ اس میں کتاب صادر کی ہے, اور یہ کتاب اہل رزق کے اندر اہل کفر کے اندر ایک عظیم مقام رکھتی ہے. اور اس نے اس کتاب کا نام فصل الخطاب رکھا ہے. یہ ایک بڑا جامع بیان ہے جس کے اندر اللہ کی سچی کتاب کو جھوٹا ہونے کا, اس میں تحریف اور تبدیلی ہونے کا اس میں اعلان کر کے وہ ساری آیات بیان کی ہیں جو ان کے عقیدے کے مطابق اصل میں ویسے نہیں ہیں جیسے موجودہ قرآن میں. کچھ لوگوں نے اہل سنت کے دل جیتنے کے لیے, یہ بھی ایک تقیہ ہے ان کا, ظاہر ان کا کچھ ہے باطن ان کا کچھ ہے, تو ظاہر اہل سنت کو قریب کرنے کے لیے اس پر کچھ اعتراضات کیے. تو اس خبیث نے, اس ملعون نے, علیہ من اللہ ما یسرق, اس ظالم نے دوسری کتاب لکھی جس کا نام رکھا رب بعض شبہات اینڈ فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب, کہ اس کتاب کے بارے میں کچھ لوگوں نے جو شبہات کا اظہار کیا ہے میں ان کا تفصیل رد کرتا ہوں. اور اپنے حالات پر برباد ہونے سے اس ظالم نے 2 سال پہلے اس کتاب کی تعریف کی تھی. اس نے اپنی اس کتاب کے مقدمے میں اپنی کتاب کے بارے میں لکھا, فیقول عبد المذنب المصی حسین ابن محمد تقی نوری طبرسی هذا كتاب لطيف في إثبات تحريف القرآن وسميته فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب, کہ گناہگار و خطاکار, گناہگار نہیں بلکہ کافر مرتد اللہ کی شریعت سے ایسے نکلا ہوا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکلا لیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بندے حسین بن محمد التقی نوری طبرسی نے یہ کتاب لطیف بڑی پیاری بڑی جامع بڑے میٹھے انداز میں میں نے یہ کتاب لکھی ہے جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے موجود ہاتھوں میں ہے یہ قرآن سچا نہیں ہے, یہ قرآن اصلی نہیں ہے, یہ قرآن تبدیل شدہ قرآن ہے, یہ قرآن بگاڑا ہوا قرآن ہے اور اس کا اصل موجودہ اس دھرتی کے اوپر موجود نہیں ہے, بلکہ 12 بےمان اٹھا کر بھاگا ہوا ہے, وہ ملعون لے کر چھپا ہوا ہے. امت کا سب سے بڑا مجرم اگر ان کی عقیدے کو مان بھی لیا جائے تو اس لعین, اس ملعون, اس خبیث سے بڑا مجرم کون ہوگا جس نے امت کو اصل قرآن سے محروم کر دیا. یہ قرآن تو اللہ نے اپنی دنیا تک کافت الناس تک کے لیے بھیجا, آخری بندے تک اس کتاب کو نجات کا ذریعہ بنایا. اور نعوذ باللہ اگر ان عقیدوں کو مان لیا جائے کہ اصل قرآن تو وہ خبیث اٹھا کر بھاگا ہوا ہے, تو اس جب تک وہ رحمت نہیں ہوتا جتنے لوگ گمراہی کی موت مریں گے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کو کہہ نہیں سکتے کہ اللہ اصل قرآن تو تھا نہیں, ہم کیسے پڑھتے ہیں تو ہدایت لیتے, ہم کفر پہ رہے, ہم شرک پہ رہے کیونکہ تیری کتاب دھرتی میں سے ایک 12 بے ایمان اٹھا کر بتا دیا تھا, اس ملعون نے چھپا دی تھی عراق کی خار کے اندر, نہ تمہارا وجود تھا, نہ اصلی کتاب تھی, نہ ہم پڑھتے, نہ ہم ہدایت پاتے. کس مطلب ہے کہ نعوذ باللہ پھر اللہ بھی ان کے سامنے بے بس اور خاموش ہو جائے گا کہ بات تو ٹھیک ہے جب قرآن نہیں تھا تو میں تمہیں جہنم میں کیوں ڈالوں, تمہیں عذاب کیوں دوں. تمہارے ان عقیدوں کو مان بھی لیا جائے تو تمہارا وہ بڑا بے ایمان, دنیا کا سب سے بڑا شیطان, وہ اس امت کا غافل ہے کہ اس قرآن کو لے کر چھپ کے بیٹھا ہوا. نہیں, یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ اللہ کی سچی کتاب ہے. ایک شیعہ کیا ان کی پوری کائنات کے سارے ابن سبا کے نسخے اکٹھے ہو جائیں, اللہ کی شریعت کے اندر, اللہ کی کتاب کے اندر ایک لفظ تو بہت دور ہے, ایک حرف کی زیر اور زبر کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی گارنٹی, اس کی حفاظت کسی عام بندے کے ہاتھ میں نہیں, کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں, کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں, بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ عرش والے رب نے لیا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, تمہارے علی مشکل کشا کو نیند آتی ہے, تمہارے علی مشکل کشا پر مر جاتے ہیں, تمہارے علی مشکل کشا کا قبر دفن کیا جاتا ہے, اس کی قبر پر امریکی بم گرتے ہیں تو وہ اپنی قبر پر اپنے مزار کی گرتی ہی دیواروں کی اینٹوں کو روک نہیں سکتا, لیکن جس کو میں مشکل کشا کہتا ہوں, جس کو میں حاجت روا کہتا ہوں, وہ اپنے عرش پر ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, وہ ایسا مشکل کشا ہے, تمہارے علی تو مر کے دنیا سے چلے گئے, لیکن وہ اس کو تو نیند بھی نہیں آتی, اونگ بھی نہیں آتی. تمہارے علی کے عراق پر امریکی بم گرے, ملیا پیٹ کر کے رکھ دیا, بڑے بڑے تمہارے آئمہ وہاں پر دفن ہیں, لیکن وہ سب اللہ کی جنتوں میں ہیں. دنیا کے لحاظ سے وہ اس دنیا میں ان کا کوئی لنگ نہیں, دنیا کے لحاظ سے وہ مر چکے ہیں, آخرت میں اپنی جنتوں میں مزے کر رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں. تمہارا مشکل کچھ ہے, ان امریکی پہلی بیڑوں کو نہیں روک سکا, ان امریکی پیار محمد میں سے جو آئمہ ہیں, شیعہ کے جو آئمہ ہیں, امام ہیں, ان کے ذریعے بھی اختلاف القرآن وما احدثه الظالمین فیہ من الحسر والنقصان, کہ ظالموں نے, اور مراد یہاں پر پھر صحابہ کرام کو لیتا ہے, اس قرآن میں سے تبدیلی کر دی, حذف کر دیا, کمی کر دی, زیادتی کر دی. یہ کثرت سے آئمۃ الہدا کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی آل میں سے جو آئمہ ہیں ان کے, انہوں نے یہ خبریں پہنچائی. اور یہاں پر ایک بات کہہ دوں کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علی, حسن, حسین, علی بن حسین, جتنے ان کے آئمہ ہیں, یہ اہل سنت کے آئمہ ہیں. ان کفار نے تو صرف ان کی محبت کا ایک ڈھونگ رچایا, ان کی محبت کا ایک لیبل اور ایک چولا پہنا ہے. یہ گیارہ امام, بارہویں کا تو وجود ہی نہیں اس دھرتی پہ, وہ تو ایمان غائب, ایک نئی دکانداری کے لیے سسٹم کھولا ہے. جتنے ان کے آئمہ ہیں, یہ اہل سنت کے آئمہ ہیں, ان کے نام انہوں نے جو کچھ لکھا ہے, یہ منسوب کیا ہے, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. علی رضی اللہ عنہ وارضا اہل ایمان کی دلوں کی دھڑکن ہے, حسن حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اور ان کے اس کفریہ روایات سے بری ہیں. یہ کفریہ روایات ان کے اندر کا کفر ہے, ان کے اندر کی خباثت ہے, ان کے اندر کا ظلم بدلہ نکلتا ہے. اللہ کے نبی کے اصحاب اور اصحاب کی اولاد ان تمام کفریہ عبارات سے بری ہیں. ساتواں امام ابو الحسن, جس نے اپنی تفسیر مرآت الانوار و مشکات الاسرار کے دوسرے مقدمے میں لکھا ہے صفحہ 36 پر, اعلم ان الحق لا محیص عنہ سب اخبار المتواترہ وغیرہ ان هذا القرآن الذي في ایدینا قد وقع فيه بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شيء من التغيرات واسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. کہ حق یہ ہے, جان لو, جس سے کوئی فرار نہیں ہے, جس کا انکار ممکن نہیں ہے, جیسے ہم تک خبریں پہنچی, متواتر خبریں پہنچی, کہ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کے اندر تبدیلیاں واقع ہوئی, وہ اسقط, اور اس کے اندر سے گرا دیا گئی, ان آیات کو گرا دیا گیا جنہوں نے اس کو جمع کیا, کلمات کو گرا دیا, آیات کو گرا دیا. یہ تبدیل کتاب ہے, یہ سچی کتاب نہیں, یہ جھوٹی کتاب ہے. اس کے اندر اضافے اور کمی کرتی ہے, جس کی گارنٹی اللہ نے لی. اللہ کے دعوے کو جھوٹا کر کے یہ یہودیوں کے لطف ہے, یہ یہودیوں کی اولاد مالک پر طنز اور تہمت لگاتے ہیں کہ تو نے دعویٰ کیا تھا میں اس قرآن کا محافظ ہوں, لیکن ہم یہ قیدہ رکھتے ہیں تیرا رب جھوٹا ہے, یہ قرآن سچا نہیں رہا, تیری حفاظت میں نہیں تھا, اس کو تو تبدیل کر دیا گیا. آٹھواں امام سلطان محمد بن حیدر الخراسانی نے اپنی کتاب بیان السعادہ فی مقامات العبادہ پہلی جلد صفحہ 12 اس میں لکھتا ہے, علم جان لو, انہ قد استفادت الاخبار عن الائمۃ الاطہار بوقوع الزیادۃ والنقصان والتحریف والتغییر فی, یعنی القرآن الحکیم, کہ ہمیں ہمارے آئمہ اطہار کی خبریں پہنچی ہیں, وہ یہی خبریں پہنچی ہیں کہ اس قرآن کے اندر زیادہ بھی ہے, اس قرآن کے اندر نقص بھی ہوا ہے, اس قرآن کے اندر تحریف بھی ہوئی ہے, اور اس قرآن کے اندر تبدیلیاں بھی ہوئی ہے. نوا امام مرزا حسین النوسی نے اپنی کتاب فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب 1292 ہجری میں یہ اس نے کتاب تعلیم کی ہے, اور یہ کتاب اہل عرض کے اندر, اہل کفر کے اندر ایک عظیم مقام رکھتی ہے. اور اس نے اس کتاب کا نام فصل الخطاب رکھا ہے, یہ ایک بڑا جامع بیان ہے جس کے اندر اللہ کی سچی کتاب کو جھوٹا ہونے کا, اس میں تحریف اور تبدیلی ہونے کا اس نے اعلان کر کے وہ ساری آیات بیان کی ہیں جو ان کے عقیدے کے مطابق اصل میں ویسے نہیں ہے جیسے موجودہ قرآن میں. کچھ لوگوں نے اہل سنت کے دل جیتنے کے لیے, یہ بھی ایک تقیہ ہے ان کا, ظاہر ان کا کچھ ہے, باطن ان کا کچھ ہے, تو ظاہراً اہل سنت کو قریب کرنے کے لیے اس پر کچھ اعتراضات کیے, تو اس خبیث نے, اس ملعون نے, علیہ من اللہ ما یستحق, اس ظالم نے دوسری کتاب لکھی جس کا نام رکھا رب باب الشبہات عن فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب, کہ اس کتاب کے بارے میں کچھ لوگوں نے جو شبہات کا اظہار کیا ہے میں ان کا تفصیل رد کرتا ہوں. اور اپنے ہلاک اور برباد ہونے سے اس ظالم نے 2 سال پہلے اس کتاب کی تعریف کی تھی. اس نے اپنی اس کتاب کے مقدمے میں اپنی کتاب کے بارے میں لکھا, فیقول عبد المذنب المصی حسین ابن محمد تقی نوری طبرسی هذا كتاب لطيف في إثبات تحريف القرآن وسميته فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب, کہ گناہگار و خطاکار, گناہگار نہیں بلکہ کافر مرتد اللہ کی شریعت سے ایسے نکلا ہوا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکل لیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بندہ حسین بن محمد التقی نوری طبرسی نے یہ کتاب لطیف بڑی پیاری بڑی جامع بڑے میٹھے انداز میں نے یہ کتاب لکھی ہے جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے موجود ہاتھوں میں ہے یہ قرآن سچا نہیں ہے, یہ قرآن اصلی نہیں ہے, یہ قرآن تبدیل شدہ قرآن ہے, یہ قرآن بگاڑا ہوا قرآن ہے اور اس کا اصل موجودہ اس دھرتی کے اوپر موجود نہیں ہے بلکہ 12 بےمان اٹھا کر بھاگا ہوا ہے, وہ ملعون لے کر چھپا ہوا ہے. امت کا سب سے بڑا مجرم اگر ان کی عقیدے کو مان بھی لیا جائے تو اس لعین اس ملعون اس خبیث سے بڑا مجرم کون ہوگا جس نے امت کو اصل قرآن سے محروم کر دیا. یہ قرآن تو اللہ نے اپنی دنیا تک کافت الناس تک کے لیے بھیجا, آخری بندے تک اس کتاب کو نجات کا ذریعہ بنایا. اور نعوذ باللہ اگر ان عقیدوں کو مان لیا جائے کہ اصل قرآن تو وہ خبیث اٹھا کر بھاگا ہوا ہے تو اس جب تک وہ حق نہیں ہوتا جتنے لوگ گمراہی کی موت مریں گے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کو کہہ نہیں سکتے کہ اللہ اصل قرآن تو تھا نہیں, ہم کیسے پڑھتے ہیں تو اپنے ہدایت لیتے, ہم کفر پہ رہے ہم شرک پہ رہے کیونکہ تیری کتاب دھرتی میں سے ایک 12 بےمان اٹھا کر بھاگ گیا تھا, اس ملعون نے چھپا دی تھی عراق کی خار کے اندر, نہ سنڈا موجود تھا نہ اصلی کتاب تھی نہ ہم پڑھتے نہ ہم ہدایت پاتے. مطلب ہے کہ نعوذ باللہ پھر اللہ بھی ان کے سامنے دے بس اور خاموش ہو جائے گا کہ بات تو ٹھیک ہے جب قرآن نہیں تھا تو میں تمہیں جہنم میں کیوں ڈالوں, تمہیں عذاب کیوں دوں. تمہارے ان عقیدوں کو مان بھی لیا جائے تو تمہارا وہ بابا بے ایمان دنیا کا سب سے بڑا شیطان وہ اس امت کا غاصب ہے کہ اصل قرآن کو لے کر چھپ کے بیٹھا ہوا. نہیں, یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ اللہ کی سچی کتاب ہے. ایک شیعہ کیا ان کی پوری کائنات کے سارے ابن سبا کے نطفے اکٹھے ہو جائیں, اللہ کی شریعت کے اندر اللہ کی کتاب کے اندر ایک لفظ تو بہت دور ہے, ایک حرف کی زیر اور زبر کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی گارنٹی اس کی حفاظت کسی عام بندے کے ہاتھ میں نہیں, کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں, کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں, بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ عرش والے رب نے لیا ہے. تمہارے علی مشکل کو شرط پر نیند آتی ہے, تمہارے علی مشکل کو شاطا مر جاتے ہیں, تمہارے علی مشکل کو شکوا کا قبر دفن کیا جاتا ہے, اس کی قبر پر امریکی بم گرتے ہیں تو وہ اپنی قبر پر اپنی قبر پر اپنے مزار کی گرتی ہوئی دیواروں کی اینٹوں کو روک نہیں سکتا, لیکن جس کو میں مشکل کشا کہتا ہوں جس کو میں حاجت روا کہتا ہوں وہ اپنے عرش پر ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, وہ ایسا مشکل کشا ہے تمہارے علی تو مر کے دنیا سے چلے گئے لیکن وہ اس کو تو نیند بھی نہیں آتی اونگ بھی نہیں آتی. تمہارے علی کے عراق پر امریکی بم گرے منڈیا میٹ کر کے رکھ دیا, بڑے بڑے تمہارے آئمہ وہاں پر دفن ہیں لیکن وہ سب اللہ کی جنتوں میں ہیں دنیا کے لحاظ سے, وہ اس دنیا میں ان کا کوئی لنک نہیں, دنیا کے لحاظ سے وہ مر چکے ہیں, آخرت میں اپنی جنتوں میں مزے کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں. تمہارا مشکل کچھ ہے ان امریکی تگڑی پیڑوں کو نہیں روک سکا, ان امریکی جہازوں کی بمباریوں کو نہیں روک سکا, لیکن جس کی مشکل کشائی کا نعرہ ہم لگاتے ہیں وہ ایسا عجیب مشکل کشا ہے کہ اب رہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آتا ہے مالک ایسے بمبوں سے نہیں, چھوٹی چھوٹی چیڑیوں کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھیج کر ان سارے لشکر کو برباد کر دیتا ہے. کیوں؟ تمہارا مشکل کشا تو سو جاتا ہے, ہمارے مشکل کشا کو لا تأخذہ سینۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. اس قرآن کی حفاظت تمہارے مشکل کشا کے ہاتھ میں نہیں, اس مشکل کشا کے ہاتھ میں ہے. آؤ ایک بہت دلیل بھی سنتے جاؤ اس کے مشکل کشائی کی. اس کا ایک مواحد بندہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل پانی پیاس پانی ختم ہوا مکہ کی وادی میں, غیر ذی زرع کی وادی میں, نہ پانی نہ درخت نہ چھاؤں, ماں دوڑتی پھر رہی ہے صفا مروہ کے درمیان. اللہ کے اس مواحد کو پانی کی ضرورت ہوئی تو اللہ مشکل کشا ایسا ہے کہ اس پتھریلی زمین پر اللہ مالک نے زمزم کو جاری اور ساری فرما دیا. تم عینی کو مشکل کشا کہتے ہو اللہ کے مقابل, تم عینی کو حقیقت آواز سمجھتے ہو اللہ کے مقابل, تو بتاؤ بقول تمہارے جو جھوٹ کا پلندہ ہے, اگر حسین کا پانی بند ہوا تھا, اگر حسین اور دریا کے درمیان فوجیں حائل ہو گئی تھی, تو ہمارے عینی مشکل کشا نے آ کر جیسے ہمارے مشکل کشا نے اسماعیل کے پیروں میں سے زمزم کے کنویں کو جاری کیا, تمہارے عینی مشکل کشا نے آ کر اپنے بیٹے حسین کے لیے وہاں کربلا کی زمین پر ایک چشمے کا اجرا کیوں نہیں کر دیا؟ کیوں تم نے جس کو مشکل کشا مانا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے, وہ اللہ کا فقیر ہے, وہ اللہ کا محتاج ہے, وہ اللہ کا عابد ہے, وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے, وہ اللہ کے در کا بھکاری ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے, اور وہ بھی اللہ ہی کو مشکل کشا کہتا ہے. اس کا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں, تمہارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. وہ اہل سنت کا امام ہے, وہ اہل سنت کا صحابی ہے, وہ اہل سنت کا کی دلوں کی دھڑکن ہے, وہ ہمارے چوتھے خلیفہ راشد ہیں. تم نے صرف ان کی محبت کا ایک ڈھونگ رچایا ہے اہل سنت کو, اہل سنت کے عقیدوں کو, اہل سنت کے جذبات سے کھیلنے کے لیے. یہ اس کا دسواں امام جس نے قرآن کریم کو تحریف شدہ تسلیم کیا, یہ عقیدہ پیش کیا, محمد بن یعقوب الکلینی, جس نے اپنی کتاب اصول کافی کتاب الحجہ جلد نمبر 1 صفحہ 284 پر لکھا ہے, عن جابر قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول من دعا احد من الناس انہ جمع القرآن کلہ کما انزل الا کذاب وما جمعہ وحفظہ کما انزل اللہ تعالى الا علی بن ابی طالب علیہ السلام والائمۃ من بعده علیہم السلام. اس روایت میں ذکر آیا ہے ابو جعفر رضی اللہ عنہ, اور یہ جھوٹ کا پلندہ ہے ان کی طرف منسوب ہے جس سے وہ بری ہے, کہ وہ کہتے ہیں جس نے یہ بتا دیا لوگوں میں سے کسی ایک شخص نے کہ لوگوں نے قرآن کو جمع کیا یا کسی نے قرآن کو جمع کیا اس طرح کنا انزل جیسے اتارا کیا, انہ جمع القرآن کہ اس نے قرآن کو جمع کیا, کلہ پورے کے پورے قرآن کو ویسی شکل میں جیسے اللہ نے اتارا, الا کذاب تو یہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے. اگر یہ دعویٰ عثمان غیر کہ میں نے قرآن کو جمع کیا اسی طرح جیسے اللہ نے اتارا تو وہ جھوٹا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. وما جمعہ وحفظہ نہ کسی نے اس کو جمع کیا نہ کسی نے اس کی عبادت کی جیسے اتارا گیا سوائے علی بن ابی طالب کے اور ہمارے ان کے بعد آنے والے آئین تک مر. صحابہ کے اندر یہ جھوٹ بتکرا کہ یہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عثمان کے دور میں یہ قرآن اکٹھا ہوا, حضرت عمر نے اس کی ابتدا کی, تو یہ سب دعویٰ کرنے والے جھوٹ ہیں. اصل میں یہ صرف حضرت علی نے کیا, علی سے پھر آئمہ میں آیا, آئمہ سے چلتے 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 امام سے بارہویں میں آیا اور وہ لے کر عراق کی غار میں چھپ گیا. گیارہواں امام شیعہ کا جس نے قرآن حکیم کو تحریر شدہ تبدیل شدہ تسلیم کیا اور یہ عقیدہ پیش کیا اپنے شیعوں کے سامنے, وہ محمد بن مسعود عشی کے نام سے مشہور ہوا. اس نے اپنی مشہور تفسیر کی پہلی جلد صفحہ 25 پہ لکھا ہے, عن علی عبداللہ علیہ السلام انہ قال لو قری القرآن کما انزل لالفیتنا فیہ. اب عبداللہ سے روایت ہے اس نے کہا اگر قرآن کو ویسے پڑھا گیا جیسے اللہ نے نازل کیا تو پھر اس قرآن کے اندر تو ہمارے نام بھی پائے گا, یعنی ان ہمارے ناموں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام نے نکال دیا. اب اہل سنت کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیعہ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں اور عوام اہل سنت کو ان کے کچھ ذاکر یہ شبہ پیدا کر کے گمراہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ بکواس ہے سب, ہم اس قرآن کو سچا مانتے ہیں اپنے تقیے کے قیدے کے مطابق, دیکھو ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں, اس قرآن کو اپنی مسجدوں میں رکھتے ہیں, اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, یہی ہمارا قرآن ہے, ایران میں چھپ رہا ہے, بانٹا جا رہا ہے, اللہ اکبر. تو یہ سوال ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے, عوام کے ذہن میں بھی ابھرتا ہے کہ اگر یہ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں تو پھر اس تبدیل شدہ قرآن کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب شیعوں کا ایک بہت بڑا گرو گھنٹاز نعمت اللہ الجزائری نے اپنی کتاب انوار النعمانیہ جلد 2 صفحہ 360 پر دیا. فَإِن قُلْتُ كَيْفَ جَازَ الْقِرَاءَةُ فِي هَذَا الْقُرْآنِ ما لحقه من التغيير. قلت قد روي في الاخبار انهم عليهم السلام يعني الائمة امروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل باحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من ايدي الناس ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين عليه السلام فيقرأ ويعمل بإحكامه. نعمة الله الجزائري کہتا ہے اس تحریر شدہ قرآن کی تلاوت کیسے جائز لگا یہ تبدیل شدہ ہے تو کہتا ہے کہ ہمارے آئمہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے شیعوں کو حکم دیا کہ اس موجودہ قرآن کو اپنی نماز میں پڑھو اور ویسے اس کے احکامات پر عمل کرو اس وقت تک جب تک ہمارا مولا صاحب الزمان بارہ امام ظاہر نہیں ہو جاتا. جب وہ ظاہر ہوگا تو پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں سے اس قرآن کو اٹھا لے گا موجودہ قرآن کو لے لے گا اور وہ قرآن لے کر آئے گا جس قرآن کو امیر المومنین علی نے لکھا تھا. بس وہ قرآن پڑھا بھی جائے گا پھر اس پر عمل بھی کیا جائے گا. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس حوالے دینے کے بعد کہ یہ ان کے بڑے بڑے پوپ پال پادری گرو گھنٹال ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو سچی کتاب کو جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ مالک خود لیتا ہے ان کو اس کتاب کو امت کے سامنے واضح کیا کہ یہ تبدیل شدہ ہے اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے اس کے اندر تغیرات ہو چکے ہیں اور یہ شروع سے لے کے اب تک شیعت کا یہ عقیدہ ہے. یہ تحریف قرآن کتاب کا جو میں نے حوالہ دیا یہ حال ہی میں 2 سال پہلے چھپ کر مارکیٹ میں آئی ہے اور اس کے اندر بھی انہی عقائد کو اردو زبان میں بیان کیا گیا ہے یہ قرآن اصلی نہیں ہے. تو آئیے پھر اپنے عقیدوں کو دہرائیں کہ جو اللہ کی توحید کے اندر شرک کرے شرک اس کو ایمان سے نکال کر مرتد کر دیتا ہے. جو اللہ کی کتابوں کے بارے میں اس طرح کے شکوک و شبہات رکھے وہ انسان ایمان سے نکل جاتا ہے کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اب ان اہل کفر سے ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ وہی نوعیت جو محمد رسول اللہ کی ابو جہل سے تھی. وہی نوعیت جو اصحاب کرام اپنے کفار رشتہ داروں سے رکھتے تھے جو ایمان پر نہیں آئے تھے. ہمارا ان سے رشتہ داری کرنا تعلقات کرنا محبت کرنا پیار کرنا دوستی کرنا اللہ کی شریعت میں حرام ہے کیونکہ یہ اللہ کی کتاب کو تحریف شدہ کہہ کر اسلام سے نکل گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا صحیح فہم عطا فرمائے اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پہ رکھے قرآن پہ رکھے اور اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنائے. اس قرآن کے ذریعے اللہ ہماری زندگیوں میں گناہوں سے ہمیں پاک کر کے ہمارے لیے معافیوں کے درجات کے سرٹیفکیٹ نازل فرمائے. اس حال میں ملاقات دے یہ قرآن ہمارے سینے میں ہو یہ قرآن ہمارے جسم پر ہو یہ قرآن ہمارے گھر میں ہو یہ قرآن ہماری زندگی پہ لاگو ہو. یہی وہ قرآن تھا جس کو پڑھ کر کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اے نبی اس قرآن کو بجائے کوئی اور قرآن لیا اس کو تبدیل کر دے یہ ہمیں منظور نہیں ہے. مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا تھا بعد کے وقت یہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس قرآن کو ہمیں منظور نہیں ہے کہ یہ کھلی ہوئی توحید کی دعوت دیتا ہے یہ کسی غیر کو غیر اللہ کو کسی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کو جائز نہیں سمجھتا تو اس قرآن کو ہم نہیں مانتے. اس قرآن سے دشمنی بھی اللہ کی توحید کی وجہ سے ہے. اللہ اسی طرح جیسے یہ خوبا تھا قرآن سے دشمنی کرتے ہیں اللہ ویسے ہمیں قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہم اس قرآن کے عالم ہوں ہم اس قرآن کے عامل ہوں ہم اس قرآن کے داعی ہوں. اس قرآن کی دعوت دیتے ہوئے اسی قرآن کے رحم میں اللہ ہمیں شہادت کی موت سے نوازے. اس حال میں اپنے پاس بلائے ہمارا اللہ ہمارا مشکل کشا ہمارا حاجت روا ہمارا غوث اعظم ہمارا بری کرنے والا ہماری بگڑی بنانے والا ہمیں شفائیں دینے والا ہمیں عزتیں دینے والا ہم سے راضی ہو. ہم اللہ پروردگار سے پالنہار سے غریب نواز سے لجپال سے راضی ہوں. ہمیں اس حال میں بلائے کہ وہ ہم سے راضی ہو کر ہمارے نصیب میں ہماری رسیب میں اپنی جنتوں کے فیصلے کر چکا ہو. ہماری چہروں کو ہماری گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے نکال کر اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر چکا ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن بھائیوں کے سوال ہیں وہ اپنے ہاتھ ریز کر لیں اور اپنی اپنی باری پہ سوال کریں. انشاءاللہ شیخ توصیف الرحمان آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. اور سمروتی صاحب جن لوگوں کو آپ نے ڈاٹ لگائے ہوئے ہیں ان کے ڈاٹ کھول دیں، اور ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بات کرنی ہے وہ کریں. اگر کسی نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، وہ خواہ اہل تشیح ہو، شیعہ ہو یا کوئی اور ہو، تو انہیں برداشت نہیں کیا جائے گا اور باؤنس کر دیا جائے گا. البدری صاحب آپ آج مائک پہ، جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ بتا دیجیے میری آواز آ رہی ہے؟ جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ خیرن شیخ. شیخ میرے دو سوال ہیں. ایک تو موضوع کے اوپر ہے کہ شیعوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، کیا وہ سب کا ایمان اپنے 12 اماموں پر ہے؟ یعنی کسی ایک فرقے کا ایسا ہے کہ وہ سب 12 امام کو نہیں مانتے، یا پھر کوئی سب کا اسی طرح اتفاق ہے کہ وہ اپنے تمام 12 امام کو مانتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہماری بہنیں جو ہیں یہ اعتراض کرتی ہیں کہ انہیں مائک پر آنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ بھی اورا ہے، یعنی وہ بھی پردے کے حکم میں آتا ہے. اچھا، وائس بریک ہو رہی ہے، ایک منٹ. اوکے، آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، جزاک اللہ خیر. جی، دوسرا سوال میرا یہ کہ ہماری بہنیں جو ہیں یہ کہتی ہیں کہ اعتراض کرتی ہیں کہ انہیں مائک پر آنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے، جو بہت ہی مشہور حدیث ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، اور اس طرح سے دوسرے مسائل بھی. تو وہ یہ دلیل دیتی ہیں کہ وہ جاتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور اسی طرح سے قرآن کی آیت کی بھی دلیل دیتے ہیں کہ جب بھی بات کریں تو پردے کے پیچھے بات کریں، یہ آیت دی جاتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں اجازت نہیں دی جاتی ہے مائک کرانے کی، اس کے بارے میں فرمائیں. جزاک اللہ خیرا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ہم نے جو عقیدے پیش کیے ہیں، اتنا عشری عقیدے کے عقائد ہیں اس فرقے کے، تو ہمارے علم میں نہیں کوئی ایسا فرقہ ہو جو ان 12 اماموں سے باغی ہو اور ان سے باہر نکلا ہوا ہو. ہمارے علم کے مطابق یہ سب اسی کو مانتے ہیں. مختلف آئمہ کے نام پر الگ تو ہوئے ہیں، اسماعیلی کا الگ نکلا ہے، لیکن یہ سب متفق ہیں اپنے انہیں آئمہ پر. دوسرا سوال آپ کا کہ عورت چاہتی ہے کہ سوال کرے اور عورت کی آواز کیا پردہ ہے، تو بھائی پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپشن آپ کے پاس تحریر کا موجود ہے تو آپ تقریر کیوں فرمانا چاہتے ہو؟ تحریر کریں. سوال آپ نے کرنا ہے، دین کا مسئلہ آپ نے پوچھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ذریعہ تو ہے نا، تو آپ نے ضرور اپنی آواز سنانی ہے. اچھا، نمبر دو، عورت کی آواز پردہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں پردہ ہے. دلیل اس کی کہ جب امام کے پیچھے کھڑی جماعت سے نماز پڑھ رہی ہو، مرد کھڑا ہو تو وہ لقمہ دے دے. اگر عورت کی آواز پردہ نہیں ہے تو آپ نے یہ حکم کیوں فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ کی تالی بجائے، الٹے ہاتھ کو ہاتھ پر مارے؟
تو اس کا آواز جو ہے وہ بھی بروا ہے. رہا معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسئلہ کرنے کا, تو وہ صحابہ اس لیے جاتے تھے کہ عائشہ نبی کی بیوی تھی اور نبی کے اندر کے گھر کے معاملات سب سے بہتر جانتی تھی اور فقیہ تھی. اب جسے سوال کیا جا رہا ہے یا جو عالمہ مردوں کو بھی خطاب سنا رہی ہے اپنا, تو کیا وہ محترمہ کے پاس جو علم ہے وہ علماء سے زیادہ ہے, یا اس کے پاس بھی کوئی خاص ایسا رشتہ ہے جو حضرت عائشہ پر اچھا تھا؟ مردوں کو عورتوں کی آواز فتنے میں ڈالتی ہیں. اب دیکھیں حضرت عائشہ ہی ہیں, مومنوں کی ماں ہیں, نکاح حرام ہے, لیکن پھر بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ جب وہاں جاؤ پردے کے پیچھے سے سوال کرو اور اپنی آواز کو کڑک رکھو. پوچھنے والا کون ہے؟ میں اور آپ نہیں ہیں, پوچھنے والے تو عمر اور عثمان اور علی ہیں, طلحہ اور زبیر ہیں, کبار صحابہ ہیں. جواب دینے والی مومنوں کی ماں عائشہ ہے. نہ اس کے ایمان کا آج برابر کا کوئی ہو سکتا ہے, نہ ان کے ایمان کا ہو سکتا ہے, اور انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو تم کڑک رکھو تاکہ کسی کے دل میں کوئی بیماری ہو تو پرکھ نہ سکے. اور وہاں پر حضرت عائشہ کے سامنے مزید صحابہ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ لکھ کر دیتے تو وہ پردے کے پیچھے سوال کرتے. آج بھی اگر گھر کے اندر کوئی مرد آئے, گھر میں مرد نہ ہو عورت ہو, تو اس کو اجازت ہے مجبوراً وہ کلام کرے, لیکن وہ کلام کرتے ہوئے یہ نہ کہیں جی آپ تشریف رکھیں میں چائے بنا کر لاتی ہوں, ابھی آتے ہی ہوں گے, بلکہ اپنی آواز کو سخت رکھے. کون ہے؟ نہیں ہے گھر پہ, جب ہوں گے پھر آنا. مجبوراً کلام کرنے کی اجازت تو ہے جہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو. یہاں ٹیکسٹ میں آپ لکھ سکتی ہیں, لہٰذا آپ سوال نہیں کر سکتی, آپ لکھ کر جو پوچھنا ہے پوچھ سکتی ہیں.
السلام علیکم. جی معاویہ بھائی آپ آ جائیں مائک پہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے تو ذرا بتا دیں. شیخ صاحب السلام علیکم. سوال یہ تھا کہ میں کل پرسوں جیو ٹی وی پہ عالم آن لائن ایک پروگرام آتا ہے وہ میں دیکھ رہا تھا, تو اس میں ایک میرا خیال قبر پرستوں کے عالم تھے, ان سے وسیلے کے بارے میں سوال کیا گیا. تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت سنائی اور کہا کہ اس کا مفہوم کچھ کس طرح کا ہے, کمی بیشی میری طرف سے, کہ ایمان والو اللہ کی باریابی میں جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حدیث کا تشریح کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے یہ کہا ہے کہ وسیلے کا مطلب اس آیت میں اپنے پیر و مرشد کا وسیلہ کہا گیا ہے, تو یہ ذرا بیان کرتے ہیں. بہت شکریہ.
یہ وسیلے کے بارے میں جو سوال ہے وہ آیت کا یہ مفہوم نہیں جو بیان کیا گیا ہے, بلکہ وہاں بھی اعمال کی طرف اشارہ ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. کیا کر کے؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو جہاد ایک وسیلہ ہے, نیک اعمال اللہ کے دربار میں قبولیت کا ایک وسیلہ ہے جس کے ہم انکاری نہیں ہیں. جو وسیلہ دیا جاتا ہے حضرت کی دربار کی گدی کا وسیلہ, بابا جی کا وسیلہ, پنجتن پاک کا وسیلہ, حضرت حسین کا وسیلہ, اللہ کے نبی کا وسیلہ, یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے, قرآن و حدیث خالی ہے اس سے. رہا معاملہ شاہ ولی اللہ کا, تو شاہ ولی اللہ کسی صحابی کا نام نہیں ہے, شاہ ولی اللہ نبی کا نام نہیں ہے. شاہ ولی اللہ تو خود کبھی کچھ کہتا تھا اور کبھی کچھ کہتا تھا, اس کے اپنے عقائد کے اندر تصوف بھرا ہوا ہے, تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. حجت ہمارے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے, جس سے وہاں پر ہمیں دلیل ملتی ہے. وہ نیک اعمال اللہ کے دربار میں بطور وسیلہ پیش کیے جا سکتے ہیں. زندہ اللہ کے کسی نیک بندے سے دعا کروائی جا سکتی ہے, یہ درست ہے, تسلیم کرتے ہیں ہم اس کو. نیک بندے سے دعا کروائیں, اپنے نیک اعمال پیش کریں, اللہ کی اسماء اور اللہ کی صفات کا وسیلہ دے, درست ہے. لیکن جو وسیلہ معاشرے میں رائج ہے اس کی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے کیا. جزاکم اللہ.
اگر میری آواز آ رہی ہے تو شیخ صاحب سے سن باقی تین بیٹیوں کے خاندوں کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹیکسٹ لکھ دیجئے. آواز بریک تو نہیں ہو رہی؟ آواز آ رہی ہے شیخ؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جزاک اللہ خیر. شیخ میرا ایک اور سوال ہے. نماز میں جب امام اگر غلطی کر جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ اس سے پہلے کوئی اور جمپ کر جائے میں اپنا سوال پورا کر لوں. جزاک اللہ خیر. شیخ میرا سوال نماز کے اوپر تھا کہ جب امام کوئی غلطی کر جائے اور انہیں یاد دلا دیا جائے کہ آپ نے غلطی کی ہے, اس کے بعد میں وہ نماز پڑھیں, یعنی امام اپنی رکعت پوری کریں. مثال کے طور پر عصر کی نماز میں چار رکعت کی جگہ تین رکعت کرا دیں, اس کے بعد میں انہیں یاد دلایا جائے کہ آپ نے تین رکعت کی ہیں, اور پھر اپنی نماز پوری کرنے کے بعد وہ سلام جو ہے وہ اندر پھیریں گے یا نماز کے باہر پھیریں گے, یعنی سلام کرنے کے بعد سجدہ سہو کریں گے یا نماز کے اندر ہی سجدہ سہو کرنا ہوگا. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص نماز میں عصر کی نماز میں اتحیات پڑھنا بھول جائے, پہلے اتحیات پڑھنا بھول جائے اور نماز کے بعد یاد نہ رہے کہ اور کرنا تھا, مغرب کے نماز بعد اسے یاد آتا ہے کہ اس کو عصر کی نماز کا سجدہ سہو کرنا تھا, تو اس حال میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے سجدہ سہو کس طرح کرنا چاہیے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ایک انسان نماز میں کمی کر لیتا ہے, چار کی بجائے تین رکعتیں پڑھ لیتا ہے, تو پھر جب یاد دلانے پر ایک رکعت کو ادا کرے اور پھر سجدہ سہو کرے اور اس کے بعد سلام کرے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آئی ہے, جو سمجھ نہیں آئی اس کو دوبارہ کروں گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اسپورٹس مین بھائی آپ لکھ دیجیے, سات اسپورٹس مین آپ ٹیکسٹ پر لکھ دیجیے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جزاک اللہ خیر. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ دوسرا سوال جو, یعنی عصر کی نماز میں اتحیات میں اگر پہلے اتحیات میں پہلے قاعدہ میں پڑھنا بھول جائے وہ, اور اس کو کیوں اکثر جیسا ہو لازم ہو جاتا ہے اس بندے پر, لیکن اسے عصر کی نماز کے بعد بھی یاد نہیں رہتا, یہاں تک کہ مغرب کی نماز بھی ادا کر لیتا ہے, مغرب کی نماز کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ اسے عصر کا سجدہ سہو کرنا تھا, تو اس بارے میں کیا حکم ہے, کس طرح سے اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
یہ جو تشہد اول ہے اہل سنہ کے ہاں یہ واجب ہے, تو اس لیے اس نماز کو دہرائے اور اس کو دہرانے کے بعد پھر سجدہ سہو کرے اور اس کے بعد اپنی جو بعد کی نماز ہے اس کو ادا کرے. اپنی نماز کو دہرائے گا لیکن اس دہرانے کے بعد سجدہ سہو نہیں ہے. سجدہ سہو تو اسی وقت ہے جب اس کی غلطی کو یاد کروا دیا جائے. اگر اس کی غلطی یاد نہیں رہی, وہ گزر گیا, واجب اس کا رہ گیا, تو پھر اس نماز کو اپنی پوری کو دہرائے.
السلام علیکم. امید ہے سوال مکمل ہو گیا ہوگا. شیخ صاحب آپ سوال یہ ہے کہ ایک صاحب مجھے ایک حدیث بتا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, انہوں نے کہا کہ لڑکے کی پیدائش کے لیے عورت کو چاہیے کہ وہ شاید تربوز بتایا تھا لوبیا کی پھلی کا کثرت استعمال کرے. میں نے حدیث نہیں سنی تھی, اگر معلوم ہے تو ذرا بتا دیں. بہت شکریہ, السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ معاویہ بھائی اپنا سوال آپ ریپیٹ کریں, اس لیے صحیح سمجھ میں نہیں آ سکا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے مسجد میں مجھے حدیث سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ لڑکے کی پیدائش کے لیے عورت کو چاہیے, اگر لڑکے کی پیدائش مقصود ہو تو اس کو چاہیے کہ ایک تربوز کا دوسرا لوبیا کی پھلی کا کثرت سے استعمال کرے لڑکے کی پیدائش کے لیے. تو میں نے ایسی حدیث کوئی نہیں سن رکھی تھی, میں نے کہا خیال میں دین سے معلوم کروں گا. انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی معلوم ہے ایسی حدیث تو بتائیں. بہت شکریہ, السلام علیکم.
ارے بھائی یہ کوئی بٹاک العلوم کی روایت لگتی ہے یا بیڑا کر کے دارائن کی کتاب سے نکالی ہوگی کسی نے, ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں. اللہ کا قرآن بتا رہا ہے یہ بولی میں یشا و عنایت و یہ بولی میں یشا و ذکور و یزوجہم ذکران و عنایت و یجعلہم من یشا و عقیمہ. یہ بیٹے اور بیٹیوں کی تقسیم یہ تربوزوں میں نہیں ہے نہ لوبیے میں ہے, یہ تقسیم تو مالک اختیار میں ہے, چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے, چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ کھا لیتے تو آپ کے بیٹیاں نہ ہوتی, پھر بیٹے بیٹے ہوتے اور بچ بھی جاتے, بچا بھی کوئی نہیں. تو سب ڈرامہ بازی کی باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے تو اپنا مقام وہ جہنم میں بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم. شیخ صاحب میں اس وقت تو پردیش میں ہوں اور میرا اس وقت عجیب سی کیفیت ہے میرے, کیونکہ ہم یہاں پہ تین چار دوست مل کے رہتے ہیں اور الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. تو ہمارے ایک ساتھی کافی ایک آدھے پونے گھنٹے کے ساتھ کافی عجیب سی بحث کر رہے تھے ہمارے ساتھ, تو جتنی ہماری استطاعت تھی ہم ان کے ساتھ بحث تو کی. بہرحال میں سوال کی طرف آتا ہوں, وہ عجیب عجیب قسم کے سوالات کیے جا رہے تھے ہم سے اور ہم یہ کہ جیسے کہ خدا کے بارے میں کہ اللہ کون ہے, اللہ کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں, اور جو ہے اگر دیکھ سکتے ہیں تو آپ مجھے دلیل دو. اپنی طرف سے ہم نے کافی کوشش تو کی ان کو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, نماز روزہ حج کیوں ان چیزوں کو رکھتے ہو فالو کرتے ہو, اس کا تمہیں کیا فائدہ ملتا ہے, اور اس طرح کے جو ہے اور ہم نے اپنی طرف سے کافی دلیلیں دی کہ دیکھیں اللہ نے دنیا بنائی اور جو ہے یہ سمندر یہ چاند ستارے یعنی بنائے, لیکن وہ عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہا تھا. تو پلیز آپ ذرا بتائیں اسلام کی بنیادی چیزوں کے بارے میں کہ ہم کہاں تک سوچ سکتے ہیں. میں نے بتایا کہ ان چیزوں پہ نہ سوچے کہ اللہ کی توبہ صفار کی شکل وغیرہ کے بارے میں, تو وہ کافی عجیب عجیب باتیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ایک مسلمان کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا اور سوچنا, ہم کہاں تک سوچ سکتے ہیں, کہاں تک جا سکتے ہیں, اور اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کچھ حدود ہماری ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پلیز اس بارے میں آپ بتائیں ذرا.
یہ دہریوں کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل کا وجود نہیں ہے, بلکہ ہمیں زمانہ ہی مارتا ہے اور زمانہ ہی پیدا کرتا ہے, اور الہ کی کوئی ذات نہیں ہے, اللہ عز و جل کا کوئی وجود نہیں ہے, کیونکہ وہ نظر نہیں آتا, اگر ہو تو نظر بھی آئے. ایسا ہی ایک سوال غالباً شیخ ثناء اللہ متصری رحمہ اللہ سے کیا گیا. ایک دہریے نے انہیں اگر کہا کہ میں مجھے دکھاؤ اللہ کہاں ہے, کیونکہ اگر ہوتا تو نظر آتا, تو جو نظر نہ آئے وہ ہوا نہیں کرتا. شیخ ثناء اللہ رحمہ اللہ نے سر اٹھایا اور اس کے سر میں مارا, تو ایک دم وہ چیخا. شیخ نے پوچھا کیا بات ہے, تو کہتا وہ درد پہ بہت شدید درد ہوتا ہے. شیخ نے کہا تو بکواس کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا. تو اس سے وہ بات کو سمجھ گیا کہ وہ تو درد کے لیے چیخ رہا ہے, اور اسے درد ہو بھی رہا ہے, نظر نہیں آ رہا. یہ نظر نہ آنا کوئی دلیل نہیں ہے, ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ اس دنیا کی ان آنکھوں کے ساتھ ہم دیکھ سکیں. ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار کروائے گا, مالک کو دیکھیں گے. اسی طرح یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کے پاس آیا اور اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں, وجود کے بارے میں عجیب عجیب سوالات کرنے لگا. تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جواب دیا, کہنے لگے کہ مجھے ابھی یہ خبر ملی ہے, سمندر میں کشتی ہے جو ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ہے, بڑی خوبصورت سجی ہوئی ہے, بڑی پیاری کشتی ہے, اس کے اندر ملاح بھی کوئی نہیں, ان کا محافظ بھی کوئی نہیں, اور پھر بھی وہ چل رہی ہے. تو ادھر یہ کہنے لگا کہ آپ پاگل ہو گئے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا سمندر اور اس کے اتنی خوبصورت کشتی ہو جو ہیرے جواہرات سے بھری ہو, سونے زر سے بھری ہوئی ہو, نہ کوئی اس کا محافظ ہو, نہ اس کو کوئی چلانے والا ہو, یہ ناممکن بات ہے, عقل نہیں مانتی. تو امام صاحب کہنے لگے کہ تو بڑا بے وقوف ہے, ایک چھوٹی سی کشتی کے بارے میں نہیں مانتا کہ وہ بغیر ملاح کے اور بغیر چلانے والے کے اور بغیر باڈی گارڈ کے اتنا کچھ لے کر چل رہی ہے. پوری کائنات کے بدلتے مر گئے رکھتا ہے کہ اللہ عز و جل کا وجود ہی نہیں ہے. اس کو چلانے والا کوئی ایک کشتی تو اپنے ملاح کے بغیر نہیں چل سکتی, لیکن اس آسمان, اس چاند, اس زمین, اس سورج کو چلانے والی کوئی ذات نہیں ہے, وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے, اپنی عبادت کے لیے اس نے پیدا کیا ہے. اور یہ ادلہ عقلی دلائل دے کے اس بھائی کو سمجھایا جائے, کیونکہ قرآن و حدیث کے دلائل تو تب دیے جائیں گے جب ہم اس کو ایمان کے اندر داخل کر لیں گے. باقی یہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں, گھڑی ہے, اس گھڑی کو بنانے والا کون ہے, یہ میز ہم نے اس کو بنانے والا کون ہے, اپنے آپ بن گئی ہے. ایک چھوٹی سی چیز بغیر کسی کاریگر کے نہیں بنتی, تو یہ پوری کائنات کس نے بنائی ہے. یہ سورج نکلتا ہے, چاند اور سورج کے ٹکراؤ نہیں ہوتا, یہ کون سی ذات ہے؟ یہی تو اللہ ہے. اسی لیے مالک کہتا ہے کہ میری نشانی دیکھنی ہے تو آسمانوں میں, زمینوں میں, اور فی انفسکم, تمہاری جان. اسے پوچھے یہ تمہاری بازو ہے, اس بازو کے اندر ایک درمیان میں جوڑ ہے, یہ جوڑ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر یہ اللہ عز و جل اس بازو کو میں جوڑ پیدا نہ کرتا, سیدھا سٹیٹ بنا دیتا, تم کھانا کیسے کھاتے؟ یہ وہی تو ذات ہے جو تم سے اتنی محبت ہی کر کے, تم پوری رحمت رحمان اور رحیم ہے, تو اس نے اس بازو میں جوڑ پیدا کیا تاکہ تم اپنے ہاتھ کو موڑ کر اپنے منہ میں کھانا ڈال سکو. اللہ تعالیٰ
السلام علیکم. شیخ صاحب ایک سوال آیا ہے ٹیکسٹ میں کسی بھائی کا کہ قصر نماز کتنے دن کے سفر کے لیے ہے؟ وہ کہتے ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی 15 دن کہتا ہے اور کوئی 19 دن, اور کوئی کہتا ہے کہ سفر تو سفر ہے, صرف قصر ہوتی ہے جب تک سفر میں ہو. انشاءاللہ امید ہے آپ سے کہ جواب دیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے بتا دیں ذرا ٹیکسٹ میں. حضرت بدری صاحب معذرت چاہتا ہوں میں, 2 منٹ. جی جزاک اللہ خیر. ادھر ٹیکسٹ میں بندے ادھر ٹیکسٹ میں سوال کرتے جا رہے ہیں مین میں, ایسے کریں آپ کا ہاتھ اونچا کیجئے, مائک نہ ہو تو ہاتھ اونچا کیجئے, جب آپ کا وقت آتا ہے تو آپ پیش کر دیجئے, ٹھیک ہے نا سر؟ آپ کا سوال بھی غائب نہ ہو جاتا ہے اوپر وہ لسٹ میں. آپ آئیں مائک پہ, ہاتھ اونچا کیجئے, جب آپ کا وقت ہوگا, مائک نہیں ہے تو آپ پیش کر دیں کمرے میں. جزاک اللہ خیر, یہ بہتر آئے گا. اب بدری صاحب آپ آ جائیں.
اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرفوع روایت ہمارے علم میں نہیں ہے جس میں آپ نے تعین کی ہو کتنے دن تم سفر کرو, تو آپ کے اعمال میں سے آتا ہے کہ آپ نے 10 دن مکے میں آ کر قیام کیا تو قصر نماز پڑھی. اسی طرح آپ نے جہاد پر جاتے ہوئے 19 دن کی بھی روایت آتی ہے, 17 اور 18 دن کی بھی آتی ہے. تو اس میں جو تطبیق خیر اللہ کی, شیخ ابن باز کا ایک فتویٰ ہمارے سامنے ہے کہ اگر تم 4 دن سے زیادہ قیام کرنے کا ارادہ ہو تو پھر پوری پڑھو, اور اس سے کم ہو تو تم قصر کرو. اور اگر تعین نہیں ہے آج جانا ہے کل جانا ہے کل جانا ہے پرسوں جانا ہے, اور اس طرح دن پہ دن گزر رہے ہیں کیونکہ آپ کی تعین نہیں ہے, تو اس میں وقت گزر سکتے ہیں. اسی طرح صحابہ سے آثار آتے ہیں جن کی تعین نہیں تھی, تو وہ اس کو جتنا دن کا وقت ہوتا تھا اس کو قصر ہی کرتے تھے.
جی خلاص _1 آپ آ جائیں, میرا خیال ہے یہی نک ہے. البدری بھائی میرا خیال ہے آپ ڈاؤن چلے گئے ہیں, خلاص آپ ذرا ویٹ کر لیں. البدری بھائی آپ کا اگر مائک ٹھیک ہے تو آپ آ جائیں, اور نہیں تو اپنا سوال ٹیکسٹ میں لکھنے. جزاک اللہ.
اہل بیت وہی ہوتے ہیں جو گھر میں ہوں, اہل زر زر والے, اہل زمین زمین والے, اہل بیت گھر والے. تو گھر والوں میں سب سے پہلے بیویاں آئیں گی تو پھر آگے اولاد آئیں گی. تو یہاں پر میں دلیل کے طور پہ کوئی کسی اہل سنت کی کتاب کا حوالہ نہیں دینا چاہتا, بلکہ شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت لکھے ہیں اس میں, جس طرح شیعہ صرف فاطمہ ہی کو اہل بیت مانتے ہیں باقی بچیوں کو نہیں مانتے, اس میں تفصیل سے لکھتا ہے کہ ساری اولاد حضرت سے ختیجہ کے بطن سے ہوئی, اور وہ سب کی سب آبی کی بیٹیاں تھیں, آپ کے اہل بیت میں سے تھی. تو اہل بیت جب بھی ذکر ہوگا وہاں اللہ کے نبی کی بیویوں کا ذکر بھی آئے گا, آپ کی بیٹی کا ذکر بھی آئے گا, ان کی اولاد کا ذکر بھی آئے گا. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں. اللہ اعلم.
خلاص آپ آ جائیں مائک پہ.
ہلو السلام علیکم. مولانا صاحب یہ میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے جس کا جو سعودیہ سے چھپی ہے, ڈاکٹر صالح ابن غنیم السدلان کی, صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی رائے نا سورہ فاتحہ کے سلسلے میں وہ زیادہ اسٹرانگ ہے, صحیح ہے؟ اگر میں اس کو فالو کرتا ہوں تو کیا میری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ سحری نماز جو جہری ہوتی ہے ان میں آپ کو تلاوت کی ضرورت نہیں ہے, سورہ فاتحہ ہو یا کچھ بھی ہو. انہوں نے حوالہ دیا ہے 57 مجموعہ کا, پیج نمبر ہے 265.
ایک بندے کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ جائے اور صحیح سند سے صحیح حدیث ہو تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی کا فتویٰ لے، فلاں نے یہ فتویٰ دیا اور فلاں نے یہ فتویٰ دیا. یہ غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے، چھوٹے سے بھی بڑے سے بھی. اگر غلطی سے پاک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کی ذات ہے. جب آپ کی حدیث واضح آ گئی لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحہ الکتاب، جو فاتحہ کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے خداجن خداجن خداج، ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے. تو اب اس میں یہ کہا جائے کہ یہ فلاں نے فتویٰ دیا، یہ فلاں نے فتویٰ دیا، یہ بندے کے عقیدے کو ہی بگاڑ دیتا ہے کہ اسے حدیث رسول مل جائے اور پھر وہ لوگوں سے پوچھتا پھرے. فتویٰ تو تب پوچھا جاتا ہے کہ مطلب مبہم ہے، نظر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا، حدیث نہیں مل رہی، تو اس کے ابہام کی وجہ سے فتویٰ تلاش کیا جائے گا، ماں سے پوچھا جائے گا، ان کی آرا کو دیکھا جائے گا. لیکن ایک جگہ پر مسئلہ مظہر من الشمس ہے، واضح ہے، روایات بالکل قومی ہیں، تو وہاں پر کہے کہ میں اس فلاں کا فتویٰ لے لوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ اپنے دل سے آپ سوال کریں، دل بہت بڑا مفتی ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس کے مقابلے پر کسی کا فتویٰ ہے اور آپ کے سامنے حدیث بھی پہنچ گئی، حدیث بھی صحیح ہے، فتویٰ حدیث سے ٹکرا رہا ہے. اپنے ایمان سے پوچھ لیں، جو آپ کا ایمان کہتا ہے وہ کر لیں. اگر آپ کا ایمان یہی کہتا ہے کہ محمد کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے اور وہ کسی شیخ کی، کسی عالم کی، وہ سعودیہ کا ہو یا کوفے کا ہو یا بصرے کا ہو یا بغداد کا ہو یا دیوبند کا ہو یا رائیونڈ کا ہو، اس کی بات زیادہ افضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے. آپ کا ایمان یہ کہتا ہے تو آپ پڑھ لیں. اور اگر آپ کا ایمان یہ کہتا ہے کہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے، سب کی بات کو ٹھکرایا، جیسے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سب کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے اللہ صاحب، لیکن جو یہ قبر میں سو رہا ہے اس کی ہر بات کو مانا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. حدیث صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کے بعد پھر کسی کے فتوے کی طرف نہیں دیکھا جائے گا. لیکن جن کے حلق کے اندر حدیث رسول اترتی نہ ہو، بلکہ ان کے گلوں میں توق پڑا ہوا ہو، پٹا پڑا ہوا ہو غلامی کا، اغیار رسول کا، تو وہ حدیث کو کیا سمجھتا ہے؟ جیسے ہمارے پاس تجلی رسالہ موجود ہے، دار العلوم دیوبند سے نکلتا ہے، ایک شخص 12 سال کا بچہ نماز پڑھا رہا ہے، صاحب سوال کرتا ہے کہ ہم نے اس کے پیچھے ترابیاں پڑھی تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جواب دو، ہماری نماز ہو گئی. تو تجلی کے مدیر جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ تو تھا جواب، اب میں چند سطریں آپ کے اس جملے پر بھی لکھوں کہ کیا ہماری نماز ہو گئی. دلیل قرآن و حدیث سے چاہیے، مقلد کے لیے دلیل قرآن و حدیث نہیں، اقوال الرجال ہوا کرتے ہیں. ہمارے آئمہ کا اس مسئلے میں عقیدہ ہے، تو آئندہ یہ بدتمیزی نہ کی جائے کہ یہ پوچھا جائے کہ آپ قرآن حدیث کا جواب دیں. دلیل قرآن حدیث نہیں ہے، مال دلیل اقوال الرجال ہے. مسلمان کے لیے دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، کسی اور کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دلیلیں ہیں، کئی احادیث ہیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہمارے سامنے اس وقت ہے جس کا ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں اللہ کے نبی کے پیچھے تھے، آپ نے قرآن پڑھا، بس آپ کو قرآن پڑھنا بھاری ہو گیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو. ہم نے کہا ہاں اللہ کے نبی. آپ نے فرمایا سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے. حدیث آپ تک پہنچ گئی، ابو داؤد کی روایت ہے, حدیث نمبر 823 ہے, ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, حدیث نمبر 313 ہے, ابن خزیمہ میں موجود ہے, حدیث نمبر 1581 ہے, ابن حبان میں موجود ہے, حدیث نمبر 460 اور 461 ہے. بحثی نے صحیح جبکہ امام ترمذی اور دارقطنی نے اسے حسن کہا ہے. آپ تک حدیث پہنچ گئی, اللہ کے نبی کا عمل پہنچ گیا. اب اپنے ایمان سے پوچھ لیں, آپ کا ایمان چاہتا ہے صالح صدران کی بات ماننے کا تو مان لیں. کیا جواب دیں گے قیامت کے دن کہ اللہ سامنے کھڑے ہو کر کے, حدیث تو رسول کی آئی تھی لیکن میں فلانے کے فتوے پہ چلا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے سوال کیا گیا کسی مسئلے میں, آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. سائل کہتا ہے ابو بکر تو عمر تو یوں کہتے ہیں, کہتے ہیں ڈرتا ہوں آسمان سے تجھ پہ پتھروں کی بارش. صالح صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا, ابو حنیفہ کا نام نہیں آیا, کوفہ بصرہ بغداد والوں کا نام نہیں آیا, بلکہ نام آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کردار صحابہ کا, شیخین کا. تو جواب میں ملتا ہے ڈرتا ہوں آسمان سے پتھر برسیں, تو حدیث رسول آنے کے بعد تم اقوال الرجال پیش کرتے ہو. تو کسی کی تحقیق یہ ہو کہ نماز ہو جاتی ہے, وہ اس کی تحقیق ہے, وہ اپنی تحقیق کا جواب دے ہے. ہماری تحقیق یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور یہ تحقیق ہماری اس لیے نہیں ہے کہ فلاں اور فلاں نے کہا, اس لیے کہ اللہ کے نبی کی صحیح احادیث ہمارے سامنے. واللہ اعلم.
جی فرحان بھائی آپ آ جائیں, بلکہ آپ کے آنے سے پہلے ایک بہن کا سوال ہے, میں وہ پوچھ لوں انشاءاللہ پھر آپ آئیے گا. کسی بہن نے پوچھا ہے کہ کیا وہ دوسرے ملک میں رہتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کر سکتی ہیں, اور یہ کہ چونکہ ان کا ہسبینڈ جو ہے وہ بھی جاب پہ ہے تو انہیں اپنی جاب پہ جانے کے لیے گاڑی ڈرائیو کرنی پڑتی ہے. نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بچوں کو مطلب لینے کے لیے گاڑی ڈرائیو کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ پردے میں جو ہے وہ باپردہ ہو کے جاتی ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے, اس کے بارے میں بتا دیں.
عورت کا گاڑی ڈرائیو کرنا فتنہ ہے, اور اس فتنے سے بچنے کا حکم دیا ہے. یہاں پر فتنہ اختلاط الرجال کا فتنہ ہے, مردوں سے اختلاط ہوتا ہے, آپ کی گاڑی کسی کے اندر ٹکرا جاتی ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, پولیس آئے گی, وہ گاڑی والا نیچے اترے گا, آپ کے اندر کلام ہوگا, تو آپ ایک نامحرم سے کلام کریں گی, آپ کا ٹائر پنچر ہو جائے گا, کسی کی مدد لینی پڑے گی, گاڑی میں کوئی پرابلم ہوگا کسی کی مدد لینی پڑے گی, مرد آپ کے ساتھ آ کر بیٹھے گا, آپ کی گاڑی کو دیکھے گا. تو یہ اختلاط ہے جو بہت عظیم فتنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر مسجد سے نکلے, آپ کے صحابہ کرام بھی نکلے, تو یہ نکلنے والے ابو بکر و عمر و عثمان و علی, اور ادھر آپ کی بیوی ہیں اور آپ کے صحابہ کی بیوی ہیں, مومنوں کی عظیم مائیں, ادھر بھی ایمان آخری کناروں کو چھو رہا ہے اور ادھر بھی ایمان آخری کناروں کو چھو رہا ہے, اور وہ مسجد کے طریق پر اختلاط ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کہتے ہیں کہ تم عورتوں سے اختلاط سے بچو, مرد الگ چلیں عورتیں الگ چلیں, ان کے راستے آپ نے متعین کر دیے. یہ ڈرائیو نہیں کر رہی تھی, بچوں کو سکون نہیں چھوڑنے گئی ہوئی تھی, یہ اللہ کے گھر سے نکل رہی تھی, اور نکلنے والی عائشہ اور حفصہ, میمونہ اور سودا, اور مردوں میں نبی ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اختلاط سے بچو, تو ہمارے لیے کہاں جائز ہے کہ ہم اختلاط کرتے پھریں. اور عورت کا گاڑی ڈرائیو کرنا یہ تو فتنوں کی بھرمار ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا کوئی بھی حل نکالا جائے. اگر شریعت پہ عمل کا دعویٰ ہمارا ہے تو ہمیں شریعت میں رہتے ہوئے اس سے محفوظ رہنا چاہیے. ہاں کوئی ایسی ایمرجنسی صورت ہے, گھر کے اندر آپ اکیلی ہیں, آپ کا خامن کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, بچے کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے, ایسی اضطراری صورت کے اندر, استثنائی صورت کے اندر بندہ اسے اٹھا کر اسپتال تک پہنچاتا ہے, کوئی صورت نہیں, کوئی مددگار نہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اس کو روٹین بنانا, اس کو گھر کے کام کاج کرنا, خامن الگ جا رہا ہے, بیوی الگ جا رہی ہے, بیوی گھر سے نکلتی ہے نہ محبت کے بغیر تو شیطان ساتھ ہوتا ہے, اس لیے یہ معاملات واللہ اعلم شریعت کی نظر میں درست نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا دو سوال ہیں, ایک کے اوپر ہی ہے, اگر امام صاحب سے سہو کریں مثال کے طور پہ سلام پھیرنے کے بعد, وہ مقتدیوں کا جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں ان کا انتظار کرے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد اس کے بعد اسے سہو کریں, یعنی نماز سے خروج کے بعد وہ سجدہ سہو کرتے ہیں, تو پیچھے سے جو لوگ لیٹ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وہ اپنی رکعت جب وہ پوری کرتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, جیسے امام سلام پھیرے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے امام کی اس وقت اتباع نہیں کی کہ وہ بھی سجدہ سہو میں چلے جائیں, وہ سیدھے کھڑے ہو گئے امام کے سلام پھیرنے کے بعد, کیونکہ امام نے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا, کہ جو لیٹ آئے تھے انہوں نے سجدہ سہو نہیں کیا. لاعلمی میں ان کو معلوم نہیں تھا کہ اتباع کرنی ہے, انہوں نے بعد میں سجدہ سہو کیا, یعنی اپنی نماز ختم کرنے کے بعد انہوں نے سجدہ سہو کیا. کیا ان کا یہ عمل درست تھا یا پھر ان کو نماز دوبارہ پڑھنا؟ میرا یہ سوال ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز بارش کی وجہ سے اگر جمع کر دی جائے تو عشاء کی نماز جب ہم پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی سنتیں پڑھیں گے, یا پھر دو سنت اور تین وتر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی دو سنتیں, کس طرح سے طریقہ ہے اس کا؟ جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
سلام بھائی, اپنا سوال یار آپ لکھ دیں, آپ کی کافی مطلب سوال کافی لمبا تھا اور صحیح طرح سے جو ہے نا سمجھ نہیں آ سکا, آپ ذرا سوال اپنا لکھ دیں. اور یہ نیکسٹ طاہرہ مسعود, اگر آپ کوئی سسٹر ہیں تو اپنا سوال ٹیکسٹ میں لکھ دیں, اور اگر آپ بھائی ہیں تو آپ مائک پہ آ سکتے ہیں. جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خان ون, آپ مائک پہ آئیں, آپ مائک پہ آنے چاہتے ہیں. اور اسپوکسمین بھائی, وہ کیا کہہ رہے ہیں, سسٹر کا سوال تو آپ نے پوچھ لیا تھا اور جواب مل گیا ہے, جزاک اللہ خیرن. اور بھائی ذرا نظر رکھیں, ادھر پتہ نہیں کہاں سے بکواسی لوگ آ کے ادھر ایسے ایسے نکوں میں ٹیکس کر کے جا رہے ہیں, ہوشیار ہے نظر. جزاک اللہ خیرن.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, میرا یہ سوال ہے, سٹریٹ فارورڈ سا ایک سوال ہے, کیا اماموں کو فالو کرنا ضروری ہے؟ اگر ضروری نہیں ہے تو کیوں ضروری نہیں ہے؟ اور جو لوگ جو ان کو فالو کر رہے ہیں, آپ نے اس سے پہلے کوئی جواب دے تو دیا, لیکن مجھے ذرا مزید بھی جواب اس کے بارے میں چاہیے. کیا جو لوگ ان کو فالو نہیں کرتے ہیں, جو ان کو فالو کر رہے ہیں, جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں, کیا ان کی نمازیں ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں, یا اور کیا وہ ہم انہیں مسلمان کہیں گے یا مسلمان نہیں کہیں گے؟ اس کے بارے میں پلیز ذرا تفصیلی ذرا گفتگو کریں, تاکہ اماموں کے بارے میں ذرا کلیئر آئیڈیا دے دیں کہ کیا ہے, ان کو ہم فالو کرنا ہے ضروری ہے یا نہیں ہے. جو فالو کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا ہمارا عقیدہ کیا ہے, اگر جو نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا ہے, پلیز اس کے بارے میں ذرا بتائیں.
میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام, ان کے ایمان کے بارے میں آپ کو شک ہے؟ ان کے ایمان کی جو عظمت ہے, کیا اس تک کوئی اور پہنچ سکتا ہے؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, وہ کون سے ائمہ کو مانتے تھے اور ان کی تقلید کرتے تھے, ان کو فالو کرتے تھے؟ ان کے سامنے امام محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی امام تھا؟ اگر وہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو امام اعظم تسلیم کر کے صدیق اور فاروق کے لقب پا سکتے ہیں اور ایمان کے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتے ہیں, تو آپ کے اور میرے لیے بھی راہ نجات یہی ہے, کیونکہ ہمیں پابند کیا گیا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ, قال اللہ قال رسول میں. ان ائمہ اربعہ سے پہلے جو مسلمان تھے, جن کے ایمان کی گارنٹی جس قرون کی اللہ کے نبی خود دیتے ہیں, بہترین دور میرا, پھر میرے بعد, پھر میرے بعد, اس میں کس امام کی تقلید کا وجود تھا؟ ہاں, اگر فالو سے مراد یہ ہے کہ ہم ان ائمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لیتے ہیں, امام احمد سے احادیث لیتے ہیں, امام شافعی سے احادیث لیتے ہیں, تو یہ تو اسلامی باغ کے پھول ہیں, ان کی خوشبوئیں لو. اور اگر ان کو فالو کرنے سے مراد یہ ہے, جیسے اصول کرخی کے اندر عبید الرحمن بن دلال الکرخی لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیت آ جائے, ہمارے امام کے قول کے خلاف، ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف، رسول اللہ کی حدیث آ جائے ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف، صحابی کا اثر آ جائے ہمارے امام کے قول کے خلاف، ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف، تو ہم ان سب کو مردود کہیں گے، اللہ کے قرآن کی آیت کو بھی منسوخ کہیں گے، حدیث رسول کو بھی مردود کہیں گے، صحابی کے عمل کو بھی مردود کہیں گے، کیونکہ وہ عمل ہمارے امام صاحب کے قول کے خلاف ہے. تو امام کے نام پر کلمہ پڑھ لو تم، پھر اللہ کے نبی کا نام کیوں لیتے رمضانوں میں تکبیروں میں؟ اگر کوئی ایسا فالو کرتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آنے کے باوجود اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ چونکہ میں حنفی ہوں، میں نہیں مانتا، ہماری فقہ میں نہیں ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہمارے بابا جی نے نہیں کہا، تو اس میں پھر وہ انسان بد عقیدہ ہے. اس کو ہم بد عقیدہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ بربدہ نہیں کر رہا، اس کو بد عقیدہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ دین کے معاملات میں پابند تھا محمد رسول اللہ کا، وہاں سے اپنی زنجیر توڑواتا ہے اور آ کر اغیار کے قدموں میں گر جاتا ہے. اس نے مقام محمد پر غیر کو بھی جیسے مزید کی شرح کے اندر ایک امام آپ ہی کے مذہب کے امام لکھتے ہیں، الحق والانصاف ان ترجیح شافعی، حق و انصاف تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی کو ترجیح ہے، من جہت النصوص، نصوص ان کی طرف ہے، قرآن حق باللہ ان کی طرف ہے، لیکن کہ نحن مقلدون، ہم مقلد ہیں، یجب علینا تقلید امامنا، ہم پر ہمارے امام ابو حنیفہ کی تقلید ہی واجب ہے. یہ مقام محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ کوئی کچھ کہتا رہے ہم پر رسول اللہ کی بات ماننا واجب ہے. اب نصوص کے سامنے آنے کے بعد، احادیث کے سامنے آنے کے بعد بھی اگر کوئی یہ رکھ سکے کہ وہ اپنے امام کے اس قول کو ٹھکرا نہیں سکتا، حدیث رسول کو ٹھکرا دے گا، تو واقعی یہ بندہ مشرک ہے، واقعی یہ بندہ بدعقیدہ ہے. جیسے آپ کے تذکرۃ الرشید کے اندر رشید احمد گنگوہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر قبضہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ جو واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، میرے منہ سے میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکل سکتا. تذکرۃ الرشید کے اندر رشید احمد گنگوہی صاحب کہتے ہیں، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوں، لیکن اس دور میں ہدایت اور نجات موقوف ہے صرف میری اتباع پر، اور میرے منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکل سکتا. مالک فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو شان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس صاحب قبر کے علاوہ ہر بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، غلط کہہ سکتا ہے. اگر کوئی غلط نہیں کہہ سکتا تو جھوٹ نہیں بول سکتا. ابن عباس حضرت علی کے کچھ مسائل میں فتاوی منگواتے ہیں جو ان کے نام منسوب کیے گئے، ان کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ فتوی علی نے نہیں دیے، اور اگر علی بھی یہ فتوی دیتا تو گمراہ ہو جاتا. جہاں ان کی بات حدیث رسول سے ٹکرائے تو ابن عباس رد کر دیتے ہیں، عمر کی بات حدیث رسول سے ٹکراتی ہے تو عبداللہ ابن عمر رد کر دیتے ہیں. لیکن یہاں دھڑلے سے کہا جاتا ہے الحق والانصاف ان ترجیح الشافعی، شافعی حق پر ہے، من جہت الادلہ والنصوص، ادلہ اور نصوص اس کے ساتھ ہیں، لیکن ہم حنفی ہیں، ہم پر حنفیت کی تقلید کرنا، اپنے امام کی بات ماننا واجب ہے. اگر کوئی اس مقام تک اپنے امام کو لے آتا ہے تو بدعقیدہ ہے، نہ اس کی نماز قابل قبول ہے، نہ اس کا روضہ قابل قبول ہے، نہ اس کا حج اور زکات اور جہاد قابل قبول. ہاں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں احادیث لیتا ہوں، دین لیتا ہوں ان آئمہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، تو درست ہے، کوئی حرج نہیں، ہمیں حدیث امام شافعی دے دیں، ہمیں حدیث امام مالک دے دیں، ہمیں حدیث امام احمد دے دیں، ہمیں حدیث کہیں سے مل جائے، یہ سب ہمارے پھول ہیں. آپ چار آئمہ کے اندر ان خوشبوؤں کو بند کیوں کرتے ہو؟ یہ چار بھی ہمارے ہیں، وہ گیارہ بھی ہمارے ہیں، اور ہر دین اسلام کی خدمت کرنے والا ہمارا ہے. ہمیں کوئی بھی اللہ کے نبی کی بات پہنچا دے، لیکن ہمارے لیے حجت ہے اللہ کے نبی کی بات. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میرے منہ سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، یہ اللہ کے نبی کے مقام پر قبضہ کرتا ہے اور یہ بد عقیدہ ہے. اور کوئی اگر اس کے مرید اس کی بات کو اس لیے مان لیتے ہیں، جیسے صوفی اقبال مولوی ذکریہ کے بارے میں کہتا ہے، اپنے مریدوں سے کہتا ہے کہ بس چپ رہو، ان کی منہ سے جو نکلتا ہے اللہ کی طرف سے نکلتا ہے، آنکھیں بند کر کے پیچھے لگ جاؤ. حضرت عمر سے بڑھ کر شان ہے مولوی ذکریہ کی، کہ حضرت عمر ایک بات کہتے ہیں، ایک بڑھیا ٹوک دیتی ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہو کہ کسی کو اس سے بڑھ کر حق مہر نہ دو، قرآن تو کہہ گیا کہ قنطار خزانہ بھی دے سکتے تو دے دو، آپ کی چلے گی یا اس کی؟ تو کسی نے نہیں کہا کہ تو پھر مومنی کو روک رہی ہے. ابن خطاب خود اپنی گردن کو چکا کر کہتے ہیں بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، میرے منہ سے غلط جملہ نکلا ہے. اگر کوئی اس حد تک اماموں کو پوجتا ہے، یہ ان کی پوجا ہے، کیونکہ عطایت کا حق اللہ کا ہے اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ کا، اللہ کے نبیوں کی اطاعت نہیں کرے الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے
ہم پابند ہیں اللہ کی اطاعت کرنے کے خالصتا, اور پھر جس کی اطاعت کا حکم اللہ دے. تو اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا حنفی بنو, مالکی بنو, شافعی بنو, حنبلی بنو, پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا. جہاں بھی کہا یہی کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, بس اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اولی الامر کی. فإن تنازعتم فی شیء, اور اگر تم آپس میں جھگڑ پڑو, تناوع ہو جائے, اختلاف ہو جائے, فردوہ الی اللہ والرسول, تو جھگڑے کا فیصلہ کوفے سے نہیں ہوگا, بصرے سے نہیں ہوگا, بغداد اور رائمر سے نہیں ہوگا, جھگڑے کا فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہوگا. لیکن یہاں پر معاملات ہی الگ ہیں. شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی اپنی کتاب اظہار ادلہ کے اندر اپنی تقلیل کو ثابت کرنے کے لیے, آئمہ کی پوجا کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں. کہا جس قرآن میں یہ آیت ہے کہتی اللہ رسول اولی الامر منکم, اس قرآن میں یہ آیت بھی ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. سامعین میں سے کوئی حافظ بیٹھا ہے تو پوچھے, یہ 30 باروں میں نہیں ہے. ہاں ہم نے شیعوں کا جو قیدہ پیش کیا 18 بار آیتوں والا, شاید اس میں سے کوئی آیت یہ بھی ہو. انہوں نے امام اٹھا کے بھاگا پھر رہا ہے. امام کی تقلید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کی آیت کو بدل دی. اگر کوئی اس درجے تک پابند ہو جاتا ہے تو یہ پیشتا ہے جو خالص حق ہے اللہ کا, خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. واللہ اعلم.
شیخ صاحب جی ایک سوال ہے فرحان بھائی کا کہ امام نے سجدہ صاف کیا لیکن سلام پھیرنے کے بعد, اور جو لیٹ آئے تھے انہوں نے سلام پھیرتے ہی اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے, اور لاعلمی میں انہوں نے امام کی اتباع نہیں کی, اور اپنی نماز کے بعد انہوں نے خود سجدہ صاف کیا, کیا ان کا یہ عمل درست تھا یا نماز لوٹانی ہوگی؟
امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے, تو اصل تو یہی تھا کہ وہ امام کے ساتھ اس کی اقتدا کرتے, لیکن وہ بے علمی میں اگر اٹھ گئے اور بعد میں انہوں نے سجدہ صاف کر لیا تو اللہ رحمت کرے گا. امید ہے انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے گا. اللہ
عمران آپ آج مائک پہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتہ نہیں مرام بھائی کہیں چلے گئے ہیں. بہرحال شیخ توصیف صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر انشاءاللہ اگر آپ وقت نکالیں تو میں چاہتا ہوں کہ ملفوظات جو احمد رضا خان صاحب کی ہے اس پہ آپریشن ہو جائے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے بیستی زیور پہ اور فضان ماہ پہ تو بڑا زبردست آپریشن کیا ہے, اور تذکرۃ الرشید پہ بھی. اور میں چاہتا ہوں انشاءاللہ فضان ماہ پہ ہمارے کسی علماء نے ابھی تک تو نہیں کیا ہے, تو اگر آپ انشاءاللہ اگر ٹائم نکالیں تو اس پہ بھی آپریشن کیا جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارا یہ شیعیت کا ٹاپک چل رہا ہے, انشاءاللہ اس کو کلوز کرنے کے بعد پھر ہم بریلویت کی طرف آ رہے ہیں. ملفوظات ہم نے پڑھ لیے, نشان اس پہ لگ چکے ہیں, اس کا غوثیہ بھی پڑھ لی, اس پہ بھی نشان لگ چکے ہیں. انشاءاللہ وہ یہ سلسلہ یہی
آپریشن کا چلتا رہے گا, اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. تو یہ دو بھائیوں کے ہاتھ بلند ہیں, تو اس کے بعد مزید کوئی ہاتھ اٹھانے کی زحمت نہ کرے, کیونکہ ہم خود آپ سے زیادہ چاہنے والے ہیں. عمران بھائی مائک پر آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے کہ اب اور سوال نہیں ہے. فرحان بھائی نے یہ ٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھنا, پھر عشاء کی نماز کے بعد دو سنت اور وتر پڑھنا, یا پھر مغرب کی دو سنتیں. مطلب یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نمازیں جمع اگر صلاتین پڑھی جائے تو اس میں پھر تو سنت کے بارے میں نے پوچھا ہے. آپ نے دونوں نمازوں کو کسی وجہ سے جمع کیا ہے تو سنتیں نہ بھی پڑھیں, تب بھی کوئی حرج نہیں, پڑھ لیں تب بھی کوئی معاملہ نہیں. اور وتر جو ہے وہ اس کے وقت پر, کہ رات کی آخری نماز وتر ہوا کرتی ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
جی, اس کے ساتھ ہی اب انشاءاللہ یہ سیشن ختم.